نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور ہر موذی مرض یعنی بیماریوں سے بچائے, ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے, ہماری دعاؤں اور استغفار کو اللہ تعالی قبول کرے اور اللہ تعالی رحمت سے ہماری طرف متوجہ ہو. اللہ کرے کہ آنے والا رمضان ہمارے لیے اور زیادہ باعث برکت ثابت ہو, ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی سے دعا کر کے اللہ تعالی کی رحمت کو حاصل کرنے والے بنے اور اس رمضان کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے والے بنے انشاءاللہ. حدیث ہے, برہ بن عازب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. برہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا, اس کے پاس ہی ایک گھوڑا دو رسیوں سے بندھا ہوا تھا. بس اس شخص کو ایک بادل نے ڈھانپ لیا, وہ بادل اس کے قریب ہوتا تھا اور اس کا گھوڑا بادل کو دیکھ کر اچھلنے کودنے لگا. بس جب صبح ہوئی تو وہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اس واقعے کا ذکر کیا. تو آپ نے فرمایا, یہ سکینت تھی جو قرآن کی وجہ سے تجھ پر نازل ہوئی, یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تیرے اطمینان قلب کے لیے نازل ہوئی. صحیح بخاری اور مسلم متفق علیہ. اس حدیث سے ہمیں قرآن پڑھنے کی فضیلت اور اسپیشلی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت پتہ چلتی ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا, یعنی وہ صحابی جو تھے وہ سورہ کہف پڑھ رہے تھے. یہ ایک بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کسی مجلس میں یا کہیں محفل میں قرآن پڑھا جاتا ہے یا اس کو سمجھا جاتا ہے, یہ تدارسونہ کا لفظ آتا ہے, حفتہم الملائکہ, کہ فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں, اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے, اللہ کی رحمت ان پر چھا جاتی ہے. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے کتنے سارے فائدے ہیں. کوئی ایک بلیسنگ نہیں ہے, قرآن کی بہت ساری ہے. ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں, دو حرف پڑھے تو 20 اور تین حرف پڑھے تو 30. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے, بلکہ الف ایک لام ایک میم ایک. تو سوچیں ذرا کہ قرآن پڑھنے کا کتنا اجر ہے. تو کیا میں اور آپ ہر جمعہ کو ہم قرآن میں سے سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں, یا پھر ہم روزانہ تلاوت قرآن کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں نہیں نکالتے, یا اس کو سمجھنے کے لیے نکالتے ہیں نہیں نکالتے ہیں؟ تو ہم خود اپنے آپ پر غور و فکر کریں اور اپنے احتساب کریں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کیا کہ جو قرآن کو سمجھنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی اور اللہ کی توفیق ہی سے ہم یہ بات سمجھ پا رہے ہیں, یہ سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں الحمدللہ. تو جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے. آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے لیے فرشتے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم آپ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کرے, آمین. آئیے دیکھتے ہیں آج فورتھ جز میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تم نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو, اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا. یہ آیت دراصل ہم کل ہی سے دیکھ رہے ہیں, سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا, آخری کا جو پارٹ تھا سورہ بقرہ کا, کہ اللہ تعالیٰ انفاق کے بارے میں بہت ترغیب دلا رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں انفاق کرو, اللہ کی راہ میں انفاق کرو. یہاں پر لن تنالو, تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے, یعنی تم اس مقام کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز, اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. اب آپ بتائیے کہ کیا کیا چیزیں محبوب ہوتی ہیں. ہمیں اس رمضان میں ہم ارادہ کریں کہ جو ہماری سب سے پسندیدہ چیز ہوگی, ٹھیک ہے اس میں سے ساری نہیں, کوئی ایک چیز ہم اس میں سے ضرور نکال کر دیں گے. تو یہاں پر نیکی کا ایک پیمانہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو, اس نیکی کے اعلیٰ مقام پر پہنچنا چاہتے ہو, تو پھر تم اپنی پسندیدہ اور محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم شروع سے, جب سے قرآن ہم نے شروع کیا ہے فرسٹ جز پہلا پارا, تب ہی سے انفاق پر بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. بغیر انفاق کے, بغیر اللہ تعالی کی راہ میں مال قربان کیے آپ نیکی کے مقام کو نہیں پا سکتے. ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ہم متقی ہیں یا نہیں ہیں، ہم ولی اللہ ہیں یا نہیں ہیں، ہم نیک لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو ہمیں اگر اپنے آپ کو جانچنا اور پرکھنا ہے کہ ہم نیک ہیں، متقی ہیں، ولی اللہ ہیں، تو پھر ہم کو اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا. تو اب کیا کیا چیزیں پسندیدہ ہو سکتی ہیں؟ میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ ایسا کریے، اپنے پاس ایک لسٹ بنائیے یا پھر کم از کم بیٹھ کر سوچیے اور غور کریے کہ کون سی چیزیں آپ کو بہت زیادہ پسند ہیں. اس میں سے کوئی ایک چیز تو بھی ضرور آپ اللہ کی راہ میں نکالیے. وہ لباس بھی ہو سکتے ہیں، جیولری بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور یہ طلحہ رضی اللہ عنہ انصاری صحابی تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس ان کا زیادہ وقت گزرتا تھا. تقریباً سبھی صحابہ یہی کرتے تھے کہ رسول جب بھی ان کا فارغ وقت ہوتا تھا یا ان کا کوئی اور بھی وقت ہوتا تو وہ رسول اکرم کے پاس چل دیا کرتے تھے، نہیں وہ اپنے گھروں میں نہیں بیٹھتے تھے تاکہ رسول اکرم سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیں. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی پسندیدہ چیز مانگتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے بیروہ کا باغ بہت پسند ہے، اور یہ بالکل سینٹر آف مدینہ یعنی بالکل مسجد نبوی کے سامنے تھا بیروہ کا باغ. تو طلحہ رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ، مجھے بیروہ کا باغ بہت پسند ہے اور اس میں بہت سارے کھجور کے درخت تھے، بہت سارے یعنی ایسا باغ تھا وہ جس میں بہت سارے پھل میوے وغیرہ آتے تھے. اور اکثر کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ سٹی میں تھا اور بالکل مسجد کے پاس ہی تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس باغ میں جایا کرتے تھے، تھوڑی دیر وہاں بیٹھتے، وہاں کی کھجوریں کھاتے، وہاں کے کنویں کا ٹھنڈا پانی پیتے تھے. اور اسی دوران آپ نے کہا تھا ایک دفعہ کہ تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی کھجور اور پانی جو تمہیں ٹھنڈا مل رہا ہے یہ بھی ایک نعمت ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا تم سے. تو رسول اکرم کو بھی وہ باغ بہت پسند تھا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اپنا یہ باغ اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں. سبحان اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور کہا کہ ایسا کرو، یہ باغ اپنے قریبی رشتے داروں کو دے دو. جب طلحہ رضی اللہ عنہ کا کہ میں نے یہ باغ دے دیا اللہ کی راہ میں، تب رسول اکرم نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دو. تو انہوں نے اپنے جو کزن بردر تھے، چچا تایا کے بیٹے، ان کو یہ باغ دے دیا. آپ سوچیں، سب سے پہلی بات تو اپنا پسندیدہ مال خرچ کرنا، پھر کھجوروں کے، انہیں کہا رہے تھے کہ 500 سے زیادہ کھجوروں کے درخت ہیں وہاں پر. آپ سوچیں کتنا رچ وہ باغ ہوگا، کتنا مہنگا ہوگا. اور پھر سٹی میں تھا، کوئی بھی چیز کی قیمت آپ جب گھر خریدتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا آج کل آؤٹ آف دا سٹی بہت سستے سے مل جاتے ہیں گھر وغیرہ سب چیزیں، لیکن سینٹر آف دا سٹی میں بہت مشکل ہے ملنا اور بہت مہنگے ہوتے ہیں. تو یہ باغ بالکل بیچ شہر کے واقع تھا، لیکن انہوں نے وہ باغ دے دیا اللہ کی راہ میں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے وہ جنت حاصل کرنا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو انعامات بتائے ہیں کہ تم آج دنیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو کل قیامت کے دن تم کو اس کے بدلے میں کیا ملے گا. صحابہ ماشاءاللہ بہت عقل مند تھے، بہت زیادہ ذہین تھے، اور صحیح انہوں نے انویسٹمنٹ کیا تھا. وہ جانتے تھے کہ ہم کہاں انویسٹ کریں گے تو اس کا زیادہ ہم کو پروفٹ ملے گا، زیادہ ہم کو اس کا نفع ملے گا، لہٰذا انہوں نے صحیح جگہ انویسٹ کیا ماشاءاللہ. اور اس کے جب اللہ کے رسول سے انہوں نے پوچھا تھا کہ اس کے بدلے کیا ملے گا، تو اس کے بدلے جنت ملے گی. سبحان اللہ، وہ جانتے تھے، وہ جنت اور دوزخ کو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اسی بنا پر اپنا دل پسند مال وہ اللہ کی راہ میں فوراً خرچ کر دیتے تھے. اور چچیرے بھائیوں کو یا تائرے بھائیوں کو دینا اور مشکل ہے، کیونکہ جو کزنس ہوتے ہیں اس میں، کزن بردرس میں کمپٹیشن بہت چلتا ہے. تو ہم دور کے لوگوں کو تو بہت دیتے ہیں کہ دور کے غریب لوگ، ان کو تو ہم دینے کو بہت بےتاب رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، لیکن اپنے قریب کے مستحق لوگوں کو دینے کا ہمارا دل نہیں چاہتا. تو اب آپ بھی دیکھیں کہ اپنے آس پاس کون لوگ آپ کو دکھائی دیتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں سے، جو مستحق ہیں، جو ضرورت مند ہیں اور جو مانگتے بھی نہیں ہیں. تو ایسے لوگوں کو مال دیں. تو تم نیکی کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. یہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تھے، انصاری تھے، ان کو سب سے زیادہ محبوب اپنا یہ بیروہ کا باغ تھا اور وہ انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. تو اب آپ کی کون سی پسندیدہ چیز ہے جو آپ اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہیں؟ کوئی لباس، کوئی جیولری، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کراکری ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب عمر رضی اللہ عنہ کو یہ آیت معلوم ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ کو ایک گھوڑا بہت پسند تھا کہا جاتا ہے، اور ان کو اس گھوڑے سے بہت محبت تھی. انہوں نے اپنا وہ گھوڑا اللہ کی راہ میں دے دیا، حالانکہ اس گھوڑے کو جب بعد میں انہوں نے دیکھا، جس کو دیا تھا انہوں نے اللہ کی راہ میں جب دے دیا اور کسی مستحق فرد کو دے دیا گیا ہوگا وہ گھوڑا، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص اس گھوڑے کی ویسی دیکھ بھال نہیں کر رہا ہے. تو انہوں نے رسول اکرم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کہ میں واپس خرید لوں وہ گھوڑا، یعنی میں پیسے دے کر خرید لیتا ہوں، کیونکہ وہ شخص اس گھوڑے کا صحیح خیال نہیں رکھ رہا ہے. تو اللہ کے اس نے فرمایا کہ نہیں، جو چیز ایک بار دے دی اللہ کی راہ میں اب اس کو خریدنا بھی نہیں چاہیے. اور انہوں نے چھوڑ دیا. اب دیکھیں ان کو کتنا پسند ہوگا وہ گھوڑا، کہ جس کی وجہ سے وہ فکر مند تھے کہ وہ شخص اس کا خیال نہیں رکھ رہا ہے، لیکن انہوں نے وہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ تو یہ تھے صحابہ۔ ہمیں کیا پسند ہو سکتا ہے آپ بتائیں؟ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ہم اپنے پاس سے کیا نکالیں گے؟ جیولری، کنگن، نیکلس، وقت؟ جی، ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ نیند ہے، اپنا مال ہے، اپنی اولاد ہے، اپنا وقت ہے، اپنا ٹیلنٹ ہے، جیسے ابھی آپ لگا رہے ہیں ماشاء اللہ۔ قرآن سننے کے لیے بیٹھنا یہ 2.5 گھنٹے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ جو وقت آپ لگا رہے ہیں، یہ بھی آپ نے اپنا پسندیدہ وقت اللہ کی راہ میں دیا۔ بہت سارے لوگ چھٹیاں ہیں تو سو رہے ہیں بہت دیر تک کے، تو آپ نے اپنی نیند قربان کی قرآن کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، اپنے اخلاق کو سنوارنے کے لیے، اللہ کی کتاب کو سننے اور سمجھنے کے لیے، تو یہ بھی قربانی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، آپ اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں لگائیں، آپ دیکھیں اس کے جو بدلے جو چیز ملے گی وہ بہت یونیک ہوگی اور اس کا کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو چیزیں ویسے بھی دنیا میں رہ جائے گی، جب ہم دنیا چھوڑ کر جائیں گے تو ہماری یہ ساری پسندیدہ چیزیں یہیں رہ جائیں گی۔ مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے بہت شروع میں جب ہم لوگ گلف کنٹری میں آئے تھے، تو ایک ہماری دینی ساتھی تھی ماشاء اللہ، بہت جولی اور بہت اچھی خاتون تھی، اور ان کو کپڑوں کا بہت شوق تھا، بہت نیک تھی ماشاء اللہ، نفاق بھی بہت کرتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بہت کم رکھی تھی، صرف 2-4 سال کے اندر ہی ان کا انتقال ہو گیا، بچے بہت چھوٹے چھوٹے تھے۔ جب ان کے، چونکہ یہاں تو گلف میں کوئی رشتے دار ہوتے بھی نہیں ہیں زیادہ، سب جو دینی ساتھی ہوتے ہیں وہی ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ان کے گھر کی دیکھ بھال کے لیے روز کوئی نہ کوئی چلا جاتا تھا، تو جب چند خواتین کہیں سے دیکھا تو ان کی الماری میں اتنے خوبصورت اور مہنگے مہنگے لباس لٹکے ہوئے تھے۔ اب دیکھیے انسان کیا کیا سوچ کر لیتا ہے کہ وہ کب تک اس کو استعمال کرے گا، اور ہم کیا کرتے ہیں، کپڑے ہمیشہ لٹکے ہوئے رہنے دیتے ہیں اپنی الماریوں میں، یہ سوچ کے کہ بعد میں پہنیں گے، آئندہ پہنیں گے، اور کبھی وہ وقت نہیں آتا، نہ ہم اس کو دیتے ہیں کہ دوسرا استعمال کر لے، اور نہ ہی خود اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ ٹھیک ہے، تھوڑے دن پہنا، دوسروں کو دے دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہم کو اور نیا عطا کر دے گا ان شاء اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیے گا۔ تو اپنے اچھے اچھے لباس، اچھی جیولری، کراکری، جو بھی آپ کے پاس ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں، اور سب سے بڑھ کر آج جس چیز کی ضرورت ہے اللہ کے دین کو، آج اللہ تعالیٰ کے دین کو ہمارے وقت کی، ہمارے مال کی، ہمارے ٹیلنٹ کی ضرورت ہے، ہمارے ذہین بچے، ہمارے معاشرے کے ذہین افراد، انٹلیکچوئل جو لوگ ہیں، جو معاشرے کے ایسے لوگ ہیں جن کا اثر ہو سکتا ہے، جو تھنک ٹینک ہے، وہ لوگوں نے آج اپنی صلاحیتیں دین کے لیے لگانی چاہیے۔ یقین جانیے آج اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو ہم اپنے ایسے بچوں کو بچپن سے تیار کریں جو بہت ٹیلنٹڈ ہیں۔ یہ نہ سوچے کہ جو بیمار بچہ ہے یا جو معذور ہے اور جو تھوڑا سا کند ذہن ہے تو اس کو تو مدرسے میں ڈال دیا، اور اچھے بچے کو اچھی اسکول اور یونیورسٹی میں ڈالا۔ نہیں، ہر قسم کے بچوں کی ضرورت ہے، ہر قسم کے سوچ اور ذہن کی ضرورت ہے آج ہمارے دین اسلام کو۔ تو تبھی یہ دین اسلام سربلندی تک پہنچ سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو کن کہنے سے سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے اس دین اسلام کے لیے کیا کرتے ہیں، تاکہ وہ ان کا اجر بڑھا سکے۔ تو یہاں پر صحابہ نے اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، اللہ ہمیں بھی توفیق دے، آمین۔ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حلال ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں۔ البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو، اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہی در حقیقت ظالم ہیں۔ کہو، اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے۔ تم کو یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ وہ لوگ یہود، جب اللہ کے رسول مدینہ آئے تو یہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دین اسلام کی ہر جو بھی تعلیمات نازل ہو رہی تھی اس پر اعتراضات کیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ کیسا دین ہے؟ یہ ہمارے تو شریعت میں یہ چیزیں جائز نہیں تھی، آپ کی یہاں کیسے ہو گئیں؟ پھر آپ مسلمان کیسے ہوئے؟ ہمارے نبی نے تو یہ نہیں کہا تھا، آپ کے نبی ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو ہر بات پر اعتراض برائے اعتراض۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بھی چیزیں ہم نے حلال کی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، یہ شریعت محمدی میں، وہ پہلے بھی حلال تھیں۔ ہاں، کچھ چیزیں ایسی تھیں جو خود انہوں نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر منع کر لی تھیں۔ کہا جاتا ہے یہ اسرائیلیات میں سے، ہم کو اس کی نہ تصدیق کرنی ہے نہ تکذیب کرنی ہے، یعنی کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، کہ ان کو اونٹ کا گوشت ناپسند تھا، تو لہٰذا وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ ان کو کچھ اسکن یا اس سے کچھ الرجی ہوگی یا کچھ بیماری ہوگی، اونٹ کے گوشت سے ان کو ہو سکتا کچھ پرابلم ہو جاتی ہو، تو انہوں نے خود ہی اونٹ کا گوشت کھانا بند کر دیا تھا خود کے لیے۔ تو بنی اسرائیل نے بعد میں آگے چل کر کیا کہ اونٹ کا گوشت ہی اپنے اوپر حرام کر لیا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ حلال اور حرام کا جو اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی نہیں دیا. آپ کو معلوم ہوگا ہم پڑھیں گے سورہ تحریم میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صرف یہ کہہ دیا کہ میں اب آئندہ سے کبھی شہد نہیں کھاؤں گا, تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرمائی کہ اے نبی اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام آپ کیسے کر سکتے اپنے اوپر, جو حلال ہے اس کو کھانا چاہیے اور اس کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا چاہیے. تو یعقوب علیہ السلام نے اپنی کچھ بیماری کی وجہ سے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا, تو بنی اسرائیل نے اس کو آگے چل کے کیا کیا, اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا. جب مسلمان اونٹ کا گوشت کھاتے تو ان پر اعتراضات کرتے تھے کہ اچھا ہماری شریعت میں تو اونٹ کا گوشت حرام تھا, آپ کیسے کھا رہے ہیں, کیسی شریعت ہے یہ. تو ایسے اعتراض برائے اعتراض کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمام حلال چیزیں پہلے کے انبیاء کے لیے بھی حلال تھیں اور ابھی کے شریعت میں بھی حلال کی گئی ہیں, اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اب یہاں سے بیت اللہ کی بات کی جا رہی ہے. ان اول بیت وضی للناس للذی ببکہ مبارکا وحدا للعالمین, بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی ہے وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے, اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا. اس میں کھلی ہوئے نشانیاں ہیں, ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا, یعنی امن میں آ گیا. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے, اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. سبحان اللہ. حج کی بات کی جا رہی ہے. اب اس گھر کو دیکھتے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے دل کی کیفیت ایک عجیب سی ہوتی ہے, ایک ہوک سی اٹھتی ہے دل میں کہ دل چاہتا ہے بس فوراً پر لگائیں اور اڑ جائیں وہاں پر. اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں محبت رکھ دی ہے سب کے لیے, کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے. اس کو جو نسبت دی گئی ہے وہ اللہ سے دی گئی ہے کہ بیت اللہ, اللہ کا گھر. بیت الحرام, بیت المکرم, جو وہ گھر جس کی تکریم کی گئی, جس کی عزت کی جاتی ہے, وہ گھر جہاں پر جا کر انسان بالکل مامون ہو جاتا ہے, امن میں آ جاتا ہے. حرم ہے یہ, یہاں ایک دوسرے کا احترام کیا جاتا ہے, جو یہاں پہنچتا ہے وہ بھی محترم ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. تو یہ گھر کے تعلق سے دل میں ایک ایسی محبت ہے. حالانکہ دیکھیں کتنا سیدھا سادہ سا گھر ہے یہ, اس میں کوئی خوبصورت نقش و نگاری نہیں ہے, کوئی آرکیٹیکچر کا کوئی خوبصورت اس میں کوئی ڈیزائن نہیں بنائی گئی, بس سادی سیدھی چار دیواریں ہیں ماشاءاللہ اور بلیک کلر کا کور اس کو چڑھایا گیا. لیکن کتنی محبت ہے ہمیں اس گھر سے, یہ ہم سب جانتے ہیں, ہر مومن جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں دوبارہ پھر جانا نصیب فرمائے, اور بار بار جیسے ہم جاتے تھے پہلے ویسے ہی جانا نصیب کرے, اور جلد از جلد یہ پابندیاں ختم ہوں. آمین. اور آپ سب جو بھی یہاں پر گئے ہوں گے وہ سب اپنے دل کی کیفیت جانتے ہوں گے. کوئی بھی شخص, ہر مسلمان کے دل میں خواہش ہوتی ہے, اور جو بھی شخص یہاں جاتا ہے, جو بھی لوگ یہاں جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں ایک بار اپنے گھر کی زیارت کرا دے. جب ایک بار وہاں پہنچتے ہیں تو جب وہاں پہنچنے کے بعد دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے, وہاں کی برکتیں, وہاں کی رحمتیں دیکھ کر پھر دل میں اور خواہش کیا پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بار اور لے آئے یہاں پر. سبحان اللہ, یہ ہے محبت اس گھر کی. اور یہ محبت کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے, کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, اس کو نسبت اللہ تعالیٰ سے دی گئی ہے. تو واقعی میں یہ اتنا محترم گھر ہے چونکہ اس کو اللہ سے نسبت دی گئی ہے, تو اس کی وجہ سے ہمیں اس سے محبت بھی ہے. اور ہر شخص کا دل چاہتا ہے, ہر مومن کا دل چاہتا ہے کہ وہ بار بار یہاں پلٹ کر آئے. جب ہم وہاں سے نکلتے ہیں دل چاہتے پلٹ پلٹ کر کعبۃ اللہ کو دیکھتے رہیں, اور دل میں یہی خواہش رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر یہاں لے آنا. تو یہ واقعی میں اللہ کے گھر کی خصوصیت ہے. تو سب سے پہلا گھر, یعنی قدیم گھر عبادت کے لیے جو تعمیر کیا گیا تھا, وہی اللہ کا گھر تھا. اور یہاں مقام ابراہیم ہے, اس کو, یعنی مقام ابراہیم کو, صفا مروہ کو شاعر اللہ بھی کہتے ہیں, اللہ کے شاعر, یعنی جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے اس کو شاعر اللہ کہتے ہیں. مقام ابراہیم یہ ایک آثار ہے, یعنی اثر ہے, یہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں اس کے اوپر. اور یہاں زمزم ہے, صفا مروہ ہے, یعنی جس پر سعی کی گئی تھی, حضرت حاجرہ نے سعی کی تھی وہاں پر, اور اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے تمام مسلمانوں کو سعی کرنا لازم قرار دی, یعنی حج اور عمرے کا رکن ہے سعی, اس کے بغیر سعی نہیں ہو سکتی. مقام ابراہیم علیہ السلام کو ایک رول ماڈل کے طور پر ہم جانتے ہیں, پیش کیا جاتا ہے ہمیشہ, کیونکہ واحد جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا وہ ابراہیم علیہ السلام تھے, اور تمام پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بھی پیغمبر آئے سب ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے تھے. ایون ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. تو الحمدللہ سارے پیغمبر انہیں کی انہیں کے خاندان سے، انہیں کی ذریت سے ہے۔ کتنا بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، آپ سوچیں کیوں ملا ان کو یہ اعزاز؟ اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر آزمائش جو ڈالی گئی تھی ان کے اوپر، اس میں وہ ہمیشہ پورا اترے ماشاء اللہ۔ تو جو اس گھر، اب یہاں پر یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 97، کہ جو بھی اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر یہاں آنا فرض ہے، اس سے معلوم ہوا کہ حج ایک اہم فریضہ ہے، ہمارے اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جو اس کا انکار کرے گا وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ میں حج پر نہیں گیا تھا، میں روزے کو سب سے بڑی عبادت سمجھتا تھا، لیکن جب میں حج کے لیے گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس میں تمام عبادتوں کو سمو دیا گیا ہے، یعنی سب سے بیسٹ عبادت اگر کوئی ہے تو وہ حج ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ زندگی میں ایک بار فرض ہے صاحب استطاعت پر، لیکن صاحب استطاعت ہونے کے بعد اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ پھر وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اور علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ جو شخص استطاعت ہونے کے بعد حج کے لیے نہ آئے وہ ہماری عیدگاہ میں نماز نہ پڑھے، یعنی پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور رسول اکرم نے فرمایا کہ جیسے ہی استطاعت ہو فوراً حج کر لینا چاہیے، پتہ نہیں اگلے سال موقع ملے نہ ملے، صحت ساتھ دے نہ دے اور پیسہ رہے نہ رہے۔ یعنی جیسے ہی آپ کے پاس اتنا پیسہ جمع ہو جائے کہ آپ حج کر سکتے ہیں، تو آپ پہلے یہ نہیں سوچیں گے کہ مجھے گھر بنانا ہے، آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ مجھے پہلے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں۔ کیونکہ ہماری اسپیشلی ہندو پاک، برس وقت ہندو پاک میں ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ ہم کہتے کہ پہلے جیسے ہی پیسے جمع ہوں گے گھر بنائیں گے۔ تو گھر بنانا فرض عبادت میں سے نہیں ہے، فرض عبادت کیا ہے؟ حج ہے۔ اور ہم سوچتے ہیں کہ پہلے بچوں کی شادیوں سے فارغ ہو جائیں پھر ہم حج کو جائیں گے، یہ بھی بہت ہی غلط کانسیپٹ ہے۔ حج کی فرضیت کے لیے بچوں کا شادی شدہ ہونا ضروری نہیں ہے، بچوں کی شادی ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، جیسے ہی آپ کے پاس استطاعت ہو آپ فوراً حج کے لیے چلے جائیں، اور یہ فرض ہے۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات کہی نا عمر رضی اللہ عنہ نے، کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ استغفر اللہ ولا قوۃ الا بالله، ہمارے پاس کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس استطاعت ہے ماشاء اللہ، کافی دولت جائیداد سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتے، صرف انتظار کرتے ہیں کہ ابھی نہیں بعد میں کر لیں گے، اور پھر وہ ایسا ہوتا ہے کہ وقت گزرتا چلا جاتا ہے اور وہ موقع آتا نہیں ہے۔ تو جس کو بھی استطاعت نصیب ہو اس کو فوراً حج کر لینا چاہیے۔ کہو اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کہو اے اہل کتاب، یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو۔ تمہاری حرکتوں سے اللہ تعالی غافل نہیں ہے، کیونکہ یہود نے دراصل بہت زیادہ کھل کر مخالفت کی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کی، اور ہر بات پر اعتراض جڑتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ تم کیوں اعتراض کرتے ہو جس ابراہیم علیہ السلام کو تم مانتے ہو، اور جن موسیٰ علیہ السلام کو تم مانتے ہو، اور جو کتابوں کو تم مانتے ہو اسی کا تو سلسلہ ہے یہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی انبیاء کی کڑیوں میں سے ایک کڑی ہے، آخری کڑی، اور اب آپ پر نبوت ختم ہو گئی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، تو تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ کیوں ٹیڑھ نکالتے ہو؟ کیوں کجی تلاش کرتے ہو؟ کیوں اعتراض برائے اعتراض کرتے ہو؟ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، بس اعتراض برائے اعتراض، بار بار سوالات کرنا، بار بار میسجز کرنا، ہر چیز پر آبجیکشن لینا، ایسا کیوں، ویسا کیوں، آرگیومنٹ، بہت زیادہ آرگیومنٹ۔ تو یہ ایکچولی یہود کی یہی عادت تھی۔ آج بھی بہت سارے مسلمان آپس میں ہی آرگیو کرتے رہتے ہیں، فلاں یعنی اگر کوئی ایک اور مسلک مانتا ہے، کوئی اگر کسی کو فالو کرتا ہے تو جو جس کو فالو کر رہے کرنے دیں، آپ کیوں انٹرفیئر کرتے ہیں؟ اگر کوئی شخص اللہ کو مانتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتا ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، زکات دیتا ہے، تو سمجھو وہ مسلمان ہے۔ اگر وہ کسی اور مسلک کی پیروی کر رہا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے، آپ چھوڑ دیں، آپ کیوں ججمنٹ جج کر رہے ہیں کسی سامنے والے شخص کو؟ لیکن ہمارے یہاں پر اعتراض برائے اعتراض، آپ کا مسلک کیا ہے، آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ شافعی ہیں، آپ حنفی ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کیا ہیں، حنبلی ہیں، یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کس آرگنائزیشن سے تعلق رکھتے ہیں، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، کوئی اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہم سے نہیں پوچھا، کل قیامت کے ان لوگوں کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کون کون سے مسلک کو مانتا تھا، ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں جواب طلبی ہوگی، تو اس کی فکر کریں۔ تو ہم اپنی فکر تو نہیں کرتے ہیں، دوسروں کی ساروں کی ہم کو فکر ہے۔ تو یہاں پر اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ کیوں اعتراض برائے اعتراض کرتے ہو، کیوں کجی تلاش کرتے ہو، کیوں اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہو؟ جو لوگ اللہ کے راستے کی طرف جا رہے ہیں ان کو جانے دو، کیوں ان کے پیچھے پڑے ہو؟ تو بہرحال اہل کتاب کو یہاں پر یہ انسٹرکشنز دیے گئے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیت سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے، جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پا لے گا۔ یہود کو یہ بھی اعتراض تھا، وہ کہتے تھے کہ کعبۃ اللہ پہلے نہیں تعمیر ہوا بلکہ بیت المقدس پہلے تعمیر ہوا ہے، جبکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تھی یعنی دنیا میں، اور اس کے بعد اس کے 40 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی تھی۔ تو قبلہ اول پہلے بیت اللہ ہی تھا، بعد میں بیت المقدس کر دیا گیا اور اس کے بعد پھر واپس بیت اللہ کو قرار دیا گیا۔ تو سب سے پہلی مسجد جو تعمیر ہوئی زمین پر وہ بیت اللہ تھی، اور کہا جاتا ہے اس کی صحیح حدیث سے تو نہیں، سیرت میں یہ بات شامل ہے کہ پہلے فرشتوں نے اس کی تعمیر کی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کی تو فرشتوں نے آ کر اس کی بنیادیں بتا دی تھی کہ یہاں یہاں سے آپ کو اس کی دیواریں کھڑی کرنی ہے، تو وہ پرانی بنیادوں پر ہی کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا گیا۔ تو یہاں پر پھر اب اہل کتاب کے جو اعتراضات تھے اس کا جواب ختم کیا گیا۔ حج کی فرضیت کا حکم یہاں پر بہت ہی امپورٹنٹ جو میسج تھا وہ دیا گیا، اور ہر صاحب استطاعت پر حج فرض ہے۔ نہ شادیوں کی وجہ سے آپ انتظار کر سکتے ہیں، نہ گھر تعمیر کرنے کے لیے آپ انتظار کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کو جیسے ہی آپ کے پاس اتنا مال آ جائے جس میں حج ہو سکتا ہے آپ کے اوپر حج فرض ہے۔ اب یہاں پر آگے سے نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 102 سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنے نشانے تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آئے۔ بہت ہی اچھی آیتیں ہیں ماشاءاللہ۔ ویسے تو قرآن کریم کی ہر آیت اپنی جگہ بہت ہی اہم ہے، لیکن بعض آیتیں بالکل دل کو چھو لیتی ہیں۔ یہاں حق تقاتہی کی بات کی گئی ہے۔ میں اور آپ ہم میں سے کسی میں اتنی استطاعت نہیں کہ ہم تقوی کا حق ادا کر سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو جیسے کہ اس کا حق ہے۔ اللہ کا تقوی ہے کیا اصل میں؟ کیا یہ کوئی ظاہری پرسنالٹی ہوتی ہے یا کوئی پیمانہ ہوگا جسے آپ ناپیں گے؟ تو کوئی جیسے آپ بخار چیک کرتے ہیں، بخار چیک کرنے کا جب آلہ ہوتا ہے اس سے کہ ٹھیک ہے آپ کا 37 ہے، 38 ہے، 40 ہے، کتنا بخار ہے، 101 102 103، تو ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی ترازو نہیں ہے جس سے آپ تقوی کو ناپ سکیں، کوئی ویٹ کرنے کا ایسا کوئی آلہ نہیں ہے جس سے آپ اس کا وزن ناپ سکیں۔ یہ تو اللہ یہ ایک دل کی کیفیت ہے اصل میں تقوی، کہ آپ کتنا اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام سے بچتے ہیں۔ تو تقوی دراصل اگر آپ اس کا روٹ دیکھیں گے تو اس کا روٹ ہے قاف زیر قی، صرف اتنا لفظ ہے قاف زیر قی، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بچنا۔ یعنی عربی زبان میں ماشاءاللہ ہر لیٹر اپنی جگہ بہت اہم ہے، تو بار بار آپ کو قرآن میں تقوی 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 اتنی دفعہ ملے گا لعلکم تتقون، کہ تم شاید تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو۔ تو بچنا اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کر کے گناہوں سے بچنا اور جہنم سے بچ جانا، یہ ہے تقوی۔ کہ آپ کو ہر وقت یہ احساس آپ کے اوپر غالب رہے، یہ فکر آپ کے اوپر غالب رہے کہ میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہی ہوں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور کل قیامت کے دن مجھے کہیں اس کی وجہ سے سزا تو نہیں ملے گی۔ تو یہ جو بچنے کا خیال اور احساس ہے، یہ دراصل تقوی ہے جو آپ کو تنہائی میں بھی احساس دلائے۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اللہ کی اطاعت کرنا نہ کہ اس کی نافرمانی کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا نہ کہ اس کا کفر کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا نہ کہ اس کو بھولنا۔ یعنی آپ کو 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی یاد آپ کے ذہن پر غالب رہے، کہ اللہ کا ذکر آپ کی زبان پر جاری اور ساری ہو، آپ اللہ تعالیٰ کو بھولنے والے نہ بنے، اور پھر ہر لمحے آپ کی زبان پر شکر ادا ہو کہ اللہ کا شکر ہے اس نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ آپ دیکھیں، کبھی سوچیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہائے ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں، ہمارے پاس جیولری نہیں ہے، ہائے ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، ہم اچھے خوبصورت نہیں ہیں دکھنے میں۔ پتہ نہیں لوگوں کے الگ الگ معیار ہیں اپنے آپ کو کامیاب سمجھنے کے اور خوبصورت سمجھنے کے، لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں تو دی ہیں جس سے وہ دنیا کو دیکھ سکتے ہیں، یہ کلرفل دنیا۔ اگر آنکھیں بھی نہ ہوتی تو وہ بلائنڈ ہوتے اور ہر چیز بلیک نظر آتی، کچھ رنگ ہی نہ ہوتے زندگی میں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے جس سے اپنا کام خود کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پاؤں دیے جس سے چل سکتے ہیں. ان لوگوں سے پوچھے جو معذور ہیں، جن کو ہاتھ اور پیر نہیں، یہ ٹوٹے ہوئے ہیں ہاتھ اور پیر. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہر حال میں کیا جائے، یہ تقویٰ ہوتا ہے. کہ کچھ لوگ اس کا مطلب کہتے ہیں کہ پرہیزگاری یا ڈرنا، ڈر ہے ہی نہیں اس کا، تقویٰ بچنا ہے، اس کی ایکچوئل معنی اس کے بچنا ہے. تو واو قاف یا اس کا روٹ ہے، اور قاف زیرقی کا مطلب ہے بچنا. اب دعا کرتے ہیں نا روزانہ، ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرتی حسنا وقینا عذاب النار. قینا قاف زیرقی بچا نہ ہمیں، اے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا جہنم کی آگ سے، ہم کو بچا لے. تو بہرحال تقوی کا حق یہ ہے کہ ہم مرتے دم تک مسلمان رہیں. یہ نہ ہو کہ بہت ساری نیکیاں کرنے کے بعد کہ بس بہت کلی نیکیاں، اب ضرورت نہیں ہے، اب جو چاہے ہم کریں. کتنی نمازیں، کچھ لوگ کہتے ہیں بس کتنی نمازیں پڑھیں گے، بس کرو نماز پڑھنا، کتنا نیک کام کریں گے، بس کرو نیک کام کرنا. تو نہیں، ایسا نہیں، پتہ نہیں موت کب آ جائے. اور اللہ نہ کرے کہ ہم تھوڑا سا ریلیکس لینے کے لیے ہٹیں اور اسی وقت موت آ جائے. تو کیوں نہ پھر مسلسل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں رہیں، مسلسل اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت میں لگے رہیں، تاکہ جب موت آئے تو ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں شمار ہوں، ہماری موت فی سبیل اللہ. تو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو اور حق کے تقوی ادا کرو. اور واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تفرقے میں نہ پڑو. کہ جب تقوی ہوگا تو کیا ہوگا، سب ایک جٹ رہیں گے، سب ایک پلیٹ فارم پر کھڑے رہنے والے بنیں گے، سب ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے بنیں گے. جب تقوی نہیں ہوگا تو سب ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچیں گے. اور ہم جو تقوی کا معیار ہم کرتے ہیں، جانچتے ہیں اور ناپتے ہیں، ہم سوچتے کہ اچھا جس کے سر پر دوپٹہ ہو، جو ہمیشہ سر پر دوپٹہ اوڑے رہے اور ہمیشہ سفید لباس پہنے، وہ متقی ہے کہ نہیں؟ ہم یہی سوچتے ہیں نا. جو اگر یہ کہے کہ اپنے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہ لائے، کوئی یعنی تھوڑا سا انجوائے نہ کرے، اپنے انجوائے کرنے کا مطلب ہے کہ ہنسنا بولنا، نارمل رہنا اپنے گھر والوں کے ساتھ، جو اگر ایسا کرتا ہے تو کہے کہ ارے یہ تو ذرا بھی متقی نہیں ہے، تو ہنستے بولتے ہیں. کفار مکہ کا سب سے بڑا اعتراض ہی یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ یہ کیسے رسول ہیں جو بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں. تو ہمارے یہ کانسیپٹ کیا کہ جو کھانا کھاتا ہے وہ بھی متقی نہیں ہے. ہاں جو یہ کہ ہائے میں تو دو دن سے میں نے کچھ کھایا ہی نہیں، میں تو یہ بھی نہیں کھاتی، میں تو وہ بھی نہیں کھاتی، میں تو ایسا نہیں کرتی، میں تو ویسا نہیں کرتی، ہاں وہ بڑے متقی ہیں. جیسے کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی ایک دفعہ کہ ہمارے یہ تقویٰ کو ناپنے کا معیار ایسا ہے کہ لوگ آتے ہیں کہتے کہ اچھا باجی کچھ نسخہ بتائیے کہ ہم کیا کریں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے. آپ اس کو کہتے کہ بھی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، استغفار کر لو. نہیں باجی، کوئی دوسرا کوئی اچھا بڑا سا نسخہ بتائیے. پھر آپ اس کو کہتے جائیں کہتے جائیں، وہ سامنے والے ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ تو چھوٹے موٹے نسخے ہیں. جب تک آپ اسے یہ نہیں کہہ دیں گے کہ الٹا لٹک کر 100 دفعہ سورہ بقرہ پڑھو، تو کہیں گے ہاں یہ اچھا نسخہ آپ نے بتایا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو جتنا الٹا مشقت میں ہم ڈالیں گے اور کوئی ایسی چیز کریں گے جو کہ بالکل عام طور پر لوگوں سے ہٹ کر ہو، نارمل طریقے سے ہٹ کر، تو وہ بڑی اچھی چیز ہے. تو ہم نے بھی تقویٰ کا معیار بنا رکھا ہے کہ لمبی داڑھی، اونچا پیجامہ، سر پر ٹوپی. اگر کوئی شخص سمجھے درس دے رہا ہے اور وہ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہے اور اس نے ٹوپی نہیں پہنی، تو ہم کبھی اس کا درس نہیں سنیں گے، اسپیشلی ہمارے انڈیا پاکستان کے لوگ. ہمارا کانسیپٹ ہی یہ ہے تقویٰ کا یا نیکی کا، کہ آپ سر پر ٹوپی جب تک نہ پہنے آپ تقویٰ والے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے سر پہ ٹوپی پہننا، لیکن مسٹ نہیں ہے. ایون نماز کے لیے بھی مردوں کے لیے سر ڈھانپنا ضروری نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں پر تو اگر مسجد میں بچے چلے جائیں اور انہوں نے ٹوپی نہ پہن رکھی ہو، تو وہاں پر لکڑیوں سے یا جالیوں سے بنی ہوئی کچھ ٹوپیاں ہوتی ہیں، بہت ہی خطرناک سخت قسم کی، بچوں کو پیچھے سے لا کر ان کے سروں پر رکھ دی جاتی ہے وہ ٹوپی. کیونکہ ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ نماز ہی نہیں ہوتی ہے بغیر ٹوپی کے. تو ہم کو دین تو معلوم نہیں ہے اور ہم الٹا اعتراضات جڑنے شروع کر دیتے ہیں. تو تقویٰ کا کوئی پیمانہ، کوئی معیار نہیں ہے. آپ کسی کی ظاہری پرسنالٹی سے تقویٰ کو نہیں جان سکتے. تقویٰ اگر دیکھنا ہے تو اس کے معاملات دیکھیں، اس کی ڈیلنگ دیکھیں، اس کا اخلاق، اس کا رویہ دیکھیں، اور حلال اور حرام، وہ کتنا حرام سے بچتا ہے اور کتنا حلال کی طرف وہ راغب ہوتا ہے، یہ دیکھیں. تو آپ اس کو میجر نہیں کر سکتے. تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر حال میں ہر وقت اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچنا، تاکہ آپ اس کے غضب سے، اس کے غصے سے، اس کے عذاب سے بچ سکیں. یہ ہوتا ہے تقویٰ. تو جیسے عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حق کے، جب ان سے پوچھا گیا کہ حق کے تقویٰ کیا ہے، تو کہا کہ اللہ کی اطاعت ہر کام میں اور ہمیشہ. انسان حق کے تقویٰ ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ زبان کی حفاظت نہ کرے. آپ دیکھیں زبان کی بات آئیے، ہم تو زبان سے آرام سے کسی کو، جس کو چاہیں دل چاہیں کافر کا فتویٰ لگا دیں اور پھر کہیں کہ ہم متقی کے متقی ہی ہیں. تو نہیں، آپ کسی کو، کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. آپ کیا آپ نے کسی کے دل میں جھانک کر دیکھا ہے؟ اور کسی کے کوئی ایک برا کام کر لینے سے بھی آپ اس پر فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ یہ متقی نہیں ہے. نہیں, یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو تقویٰ سے عمل میں تبدیلی آتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو تو ہم اپنے اعمال کو دیکھیں گے. اور مسلسل فرما برداری کرتے رہنا ہے, وقفے وقفے سے مسلمان نہیں بننا ہے. یہ ہے تقویٰ کی شرائط. تو ان تمام شرائط کو آپ اگر پورا کرتے ہیں تو ماشاء اللہ آپ متقی ہیں. تو اگر آپ کو اپنے آپ کو جانچنا ہے, دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر تقویٰ ہے یا نہیں ہے, تو آپ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں گے اور پھر اپنے آپ کو جانچیں گے. پھر یہاں پر واتسمو کی بات کی گئی ہے کہ سب مضبوطی سے پکڑ لو رسی کو. کس رسی کو؟ اللہ کی رسی کو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ حدیث کی روشنی میں کتاب اللہ حبل اللہ المتین. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ یہ کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے. اللہ کی کتاب, اس کو حبل اللہ المتین کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے, تم اس کو پکڑ لو. جو اللہ کی رسی کو پکڑ لیتا ہے, مطلب اس, یعنی آپ کو سوچیں سبحان اللہ, یہ آسمان سے آئی ہے کتاب. اگر آپ اس کتاب کو تھامتے ہیں, اس کتاب کو سہارا بناتے ہیں اپنا, تو یہ کتاب آپ کو اللہ تعالی سے جوڑے رکھتی ہے. تو لہذا اس رسی کو مضبوط پکڑ لینا ہے. اب ایسا نہیں کہ ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے, ہم کیا کرتے ہیں کہ بس رمضان آئے گا جب یہ قرآن کھولیں گے, رمضان آئے گا جب یہ قرآن کو دیکھیں گے, یا پھر شادی بیاہ کے موقع پر لڑکی کو رخصت کرتے وقت یا اس کو جہیز میں قرآن دے دیتے ہیں, یا پھر مرتے وقت جو کسی کا انتقال, جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تب قرآن کھولتے ہیں, قرآن خوانیاں کرواتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں. یہ کوئی چیز نہیں ثابت نہیں رسول اللہ سے. اصل قرآن کی جو اہمیت ہے, یا یہ حبل اللہ المتین, یہ رسی ہے اللہ تعالیٰ کی, اس کو روزانہ آپ کو پڑھنا ہے. اپنی زندگی کے ہر معاملات میں آپ کو اس سے گائیڈنس لینا ہے. آپ اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے, کیونکہ اس کے بغیر آپ زندگی گزار نہیں سکتے. یہ آپ کے زندگی کے لیے گائیڈ لائن ہے کتاب. یہ زندہ لوگوں کے لیے, یہ مردہ لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ بخشنے بخشوانے کے لیے نہیں آئی تھی کتاب, یہ پڑھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے آئی تھی. لہٰذا آپ اس رسی کو مضبوط تھام لیں. اس رسی کو مضبوط تھامیں گے تبھی ہم تفرقے سے بچ سکتے ہیں, تبھی ہم آپس کے جھگڑوں سے بچ سکتے ہیں. تفرقہ کیا ہوتا ہے اگر دیکھا جائے تو؟ آپس میں ایک ہی امت اگر بٹ جائے تو اس کو تفرقہ کہتے ہیں. یعنی ایک ہی بات کو ماننے والے لوگ, ایک امت اگر یہ آپس میں جھگڑے کرنے لگے, یہ تفرقہ بازی ہوتی ہے. اب دیکھیں, آپس میں اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن تفرقہ بازی جائز نہیں ہے. صحابہ کرام میں خود اختلاف رائے ہوتا تھا. ایک صحابی اگر کچھ رائے دیتے تو دوسری صحابی دوسری رائے دیتے تھے. بعض اوقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی رائے کو صحیح قرار دے, دوسری کی نہیں قرار دیا. ایک کی رائے درست ہوتی تھی, دوسرا لیکن اس کو ڈیفیٹ نہیں کرتا تھا کہ نہیں میری ہی رائے مانی جائے. تو اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن تفرقہ نہیں ہو سکتا. آپ دین کے نام پر جھگڑا نہیں کر سکتے, گروہ بندیاں نہیں کر سکتے, کیونکہ اس سے کیا ہوگا, اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا. جب گروہ بندیوں میں ہم پڑ جائیں گے, ابھی بھی آپ دیکھیں آج کل ابھی بھی ایسے ایسے ٹاپک دیکھنے کو ملتے ہیں. بعض اوقات کسی نے بھیجا, کسی نے پوچھا تھا, اور میں حالانکہ کبھی جو بھی اگر سوال کے لیے ویڈیو بھیجتا ہے میں کبھی دیکھتے نہیں ہوں, کیونکہ پتہ نہیں اس میں ویڈیو میں کیا ہو, اچھی بات ہو بری بات ہو, اور اتنا لمبا ٹائم کس کے پاس ہے. تو جو ٹاپکس ہوتے ہیں, کون حق پر ہے, جتنے بھی فرقے آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں, آپ کو سوچنے میں نام نہیں لوں گی کہ جتنے فرقے آج ہمارے پر بنے ہوئے, ہر فرقے نے اپنا ایک نام رکھ لیا ہے, اور ہر فرقہ کہتے کہ میں حق پر ہوں, اور دوسرا والا جہنمی ہے, نعوذ باللہ. ہم فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ کہ اللہ تعالی نے ہمیں اختیار دیا کہ تم لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرو کہ کون جہنمی اور کون جنتی ہے. تفرقہ بازی سے جتنا ہمارا نقصان ہوا, یقین جانے کسی اور چیز سے نہیں ہوا. ابھی نان مسلم گورنمنٹ کیا ہمارا نقصان کرے گی؟ ہم آپس میں مسلمان ہی لڑتے رہتے ہیں, آپس میں مسلمان ہی, ایک جماعت دوسری جماعت کو, ایک فرقہ دوسرے فرقے کو, ایک مسلک دوسرے مسلک کو, اور ایک مذہب دوسرے مذہب کو جہنمی کہتا رہتا ہے, یہ ایک دوسرے کی مخالفت کرتا ہے. اس کا فائدہ تیسرے کو ہوتا ہے, یعنی دشمن فائدہ اٹھاتا ہے. آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا, ہمیشہ بچپن میں پڑھا تھا, ہر کسی کے اسکول کی کتاب میں ہوگا, وہ بندر بانٹ. دو بلیاں آپس میں لڑتی ہیں, ان کو ایک روٹی ملتی ہے تو بلیاں آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت کرتی ہیں, لڑتی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم زیادہ کھا لو گی میں زیادہ کھا لوں گی. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے, کسی اور کو فریق ثالث رکھتے ہیں اور وہ یہ روٹی کو آدھی آدھی کر دیتا کہ ہم آدھی آدھی بانٹ لیں. دونوں کو ایک دوسرے پر یقین نہیں تھا. تو اب گئے وہ بندر کے پاس گئے. اب بندر نے کہا کہ ایک چھوٹی روٹی کاٹ دی اور ایک بڑی روٹی, جو دو ٹکڑے کی تو ایک بڑا ٹکڑا کر دیا, ایک چھوٹا ٹکڑا کر دیا. تو اب پھر کہنے لگا کہ یہ تو بڑا ہو گیا, پھر اس میں سے جو زیادہ حصہ تھا وہ کاٹ کر خود کھا لیا. پھر اس کو اور زیادہ کاٹ دیا تو ادھر دوسری والی پھر بڑی ہو گئی. پھر اس کو بھی کاٹ کے کھا لیا اور اس طرح سے کر کے وہ پوری روٹی ختم ہو گئی، خود اکیلا بندر ہی وہ روٹی ہڑپ کر گیا اور بلیاں ایک دوسرے کا منہ دیکھتی رہ گئیں۔ تو آپس کے جھگڑے کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ دشمن اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ آج ہم کیوں اتنا پریشان ہیں؟ کیونکہ ہم آپس میں کٹے ہوئے ہیں، ہمارے دل پھٹے ہوئے ہیں، ہمارے دل کٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف اتنی دشمنی پر ہم اتر آئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ ایک مسلک کا آدمی دوسرے مسلک کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا، ایک جماعت کے لوگ دوسری جماعت کے لوگوں کو گوارا نہیں کرتے۔ اپنا دل بڑا کریں، ہم سب مسلمان ہیں، ہم ایک امت ہیں، ہم ایک نبی کے ماننے والے ہیں، ایک کتاب کو ماننے والے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم بھلا کیسے آپس میں لڑ سکتے ہیں؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرق کے بازی میں نہ پڑو، ایک دوسرے کے ٹانگ نہ کھینچو، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی دشمنی پر اتنا نہ اتراؤ کہ ایک دوسرے کے نقصان کرنے لگو، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ آپ دیکھیں دین اسلام جب آیا تو اس وقت جو مدینہ میں دو قبیلے تھے، ابھی انہیں کا ذکر ہم پڑھیں گے، اوس اور خزرج۔ کہا جاتا ہے کہ کئی سالوں سے، کئی سو سال سے ان کے درمیان جنگ چل رہی تھی اور اس جنگ میں ان کا اتنا نقصان ہو چکا تھا اور اس کا فائدہ یہودی اٹھاتے تھے۔ یہودی ان دونوں قبیلوں کو اپنے ہتھیار سیل کرتے رہتے تھے اور دونوں کو خوب اکساتے تھے لڑائی پر تاکہ ان کے ہتھیار سیل ہوتے رہیں، انہیں ان کا بزنس سے مقصد تھا ان کے ہتھیار خریدنے کی وجہ سے، اور وہ سود پر سود قرضہ دیتے جاتے تھے ان کو، اوس اور خزرج کو۔ تو ان کا یعنی سر سودی کاروبار بھی اسی سے چلتا تھا اور وہ امیر سے امیر ہو گئے اور اوس اور خزرج غریب ہو گئے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان کے خاندان کے سارے بڑے افراد اس جنگ کے کام آ گئے، یعنی 40 سال سے اوپر کا کوئی آدمی زیادہ ان میں بچا نہیں تھا، بہت کم لوگ، لمیٹڈ لوگ بچے تھے، سب جنگ میں مارے گئے۔ یعنی وہ جنگ اتنے سالوں سے چلتی آ رہی تھی، جنگی بواس اس کا نام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اسی احسان کو یہاں یاد دلا رہا ہے کہ اوس اور خزرج میں جو اتنے سالوں سے جنگ چل رہی تھی اور جس کی وجہ سے ان کے تمام افراد مارے گئے تھے، بہت کم لوگ بچے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہاں اس کا ذکر کر رہا ہے کہ آپس کی دشمنی کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دشمن اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تم آپس میں دشمنی کرو گے، تھرڈ پارٹی سے فائدہ اٹھا لے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا احسان یاد دلا رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ سبحان اللہ، واقعی میں یہ اتنی بڑی مثال ہے اوس اور خزرج قبیلے کی، جو مدینہ میں انصار تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے دین کی دعوت پیش کی اور ان کو آپس میں ملا دیا، دونوں کی دوستی ہو گئی، اور اس کے بعد پھر کبھی وہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں اٹھے، وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا وہ احسان ان کو یاد دلا رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنے کا فائدہ کیا ہوا، کہ تمہاری جو اتنے سالوں پرانی جو جنگ تھی تمہاری وہ ختم ہو گئی، جو تمہاری آپس کی دشمنی تھی وہ محبت میں بدل گئی، جو تمہارے آپس کے کلیشز تھے الحمدللہ وہ اب ایک دوسرے کے فائدے کے لیے سارے کام ہونے لگے۔ یہ ہوتا ہے یکجہتی کا فائدہ، یہ ہوتا ہے یونٹی کا فائدہ، جب آپ اللہ کی رسی کو تھامتے ہیں، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں۔ اور یقین جانیے جو لوگ بھی آپ دیکھیں، جتنے ہمارے طالب قرآن کے لوگ ہیں، جو لوگوں نے قرآن کی تفسیر مکمل کی ہے، آپ کبھی بھی ان سے ملیے اور پوچھئے، جو خواتین ہیں، میں یہاں پر چونکہ خواتین کا کورس ہے، تو خواتین آپ دیکھیں ان کا دل کیسے بدل گیا۔ آپ کو اب کبھی بھی کسی بھی مسلکی اور مذہبی اختلافات میں پڑتی نظر نہیں آئیں گی آپ کو، ماشاء اللہ۔ قرآن انسان کو چینج کر کے رکھ دیتا ہے، قرآن انسان کے دل میں وسعت نظری پیدا کرتا ہے۔ آپ ایک بار قرآن کو سمجھ کر پڑھیں تو صحیح، آپ دیکھیں کیسے آپ کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، آپ کے اندر درگزر کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، آپ لوگوں کو اپنے دشمنوں کو معاف کرنے والے بن جاتے ہیں ماشاء اللہ۔ یہ اللہ کی کتاب کا اعجاز ہے ماشاء اللہ، یہ معجزہ ہے، یہ دلوں کو بدل دیتا ہے یہ قرآن، یہ دلوں کی دنیا کو تسخیر کر دیتا ہے قرآن، یہ آپ کی سوچ کو، آپ کے نظریات کو بدل دیتا ہے، دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں ماشاء اللہ، کینہ، بغض، حسد سب ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بار قرآن کو تفصیل کے ساتھ پڑھ کر دیکھیے آپ، اس کی تمام جتنے اس کے پس منظر ہے، اس کی تفسیر آپ پڑھیں گے مکمل، آپ یقین جانیے آپ بالکل چینج ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کتاب ہی ایسی ہے جو تبدیلی لاتی ہے، جو انسان کو بدل کر رکھ دیتی ہے، جو معاشرے کو بدل کر رکھ دیتی ہے، جو رسم و رواج کو ختم کر دیتی ہے، دلوں کی جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اس کتاب سے۔ کیونکہ آپ نے اللہ کی رسی کو تھاما ہے نا، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو جب آپ اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ نے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا ہے۔ اب آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اب آپ کو کوئی تکلیف نہیں ڈال سکتا۔ اور جو بھی دنیا میں تکلیفیں آتی ہیں، اصل میں وہ اس پر انسان صبر کرنے والا بن جاتا ہے قرآن پڑھ کے، وہ شکایتیں نہیں کرتا پھر کہ ہائے یہ کیوں ہو گیا، ہائے وہ کیوں ہو گیا، میں ہی ملی تھی اللہ تعالیٰ کو، نعوذ باللہ، ایسے جملے لوگ کہتے ہیں۔ لیکن جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، کوئی مصیبت کوئی آزمائش آتی بھی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ضرور آخرت میں ہم کو عطا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ قرآن انسان کو بدل دیتا ہے. تو آپ خود سوچیے کہ اللہ کا سہارا مضبوط ہے یا بندوں کا یا انسانوں کا سہارا مضبوط ہے؟ کس کا سہارا زیادہ مضبوط ہے آپ بتائیں؟ اللہ تعالیٰ کا نا. تو کس کا سہارا تھامیں گے آپ؟ کل قیامت کے دن آپ کے بندے کام آئیں گے، بندے آپ کو بچائیں گے یا اللہ تعالیٰ آپ کو بچانے والا ہوگا؟ تو آپ اللہ کا سہارا تھامیے، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑیے. اللہ تعالیٰ کی کتاب آپ کو دنیا میں بھی عزت اور سربلندی عطا کرے گی، آخرت میں بھی آپ کو بلند مقام عطا کرے گی. اللہ کے سہارے سے بڑھ کر مضبوط سہارا بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ اور جس نے اللہ کا سہارا تھام لیا اس کے لیے پھر کوئی غم رنج کا موقع نہیں ہے. سبحان اللہ. تو ہم دل میں ابھی ارادہ کریں کہ ہم اس کتاب کو تھام لیں گے. اس کتاب کو تھامنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو زور سے بھینچ کر اپنے سینے سے چمٹا لیں، نہیں، کہ آپ اس کو بہت مضبوط جزدان میں باندھ کر اپنے ساتھ رکھیں ہر وقت اٹھتے بیٹھتے وقت، نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کرنا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا، اس میں غور و فکر کرنا، اس کے جو بھی عوامر ہے اس پر عمل کرنا، اور جو نواہی ہیں جس سے منع کیا گیا اس سے بچنا، یہ ہے اس کتاب پر عمل کرنا اور اس کو مضبوطی سے پکڑنا. تو اوس اور خزرج دونوں بھائی بھائی بن گئے اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم آگ کے قریب کھڑے تھے، یعنی ایسا تھا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تھے اور کفر کے راستے پر چل رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے تم کو اسلام کی نعمت سے نوازا اور اس آگ کے گڑھے سے بچا لیا. تو جہاں یونٹی ہوگی وہاں پر وکٹری ہوگی. اگر آپ یونٹی نہیں اختیار کریں گے دشمن آپ پر حاوی ہو جائے گا اور دشمن کا فائدہ ہوگا. جو آپ نے پڑھا ہوگا نا، جب انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا تھا تو انہوں نے کیا پالیسی اختیار کی تھی؟ ڈیوائڈ اینڈ رول. تو انہوں نے ڈیوائڈ کرنا چاہا ہندو اور مسلمان کو اور پھر رول کرتے رہے. تو آپ دیکھیں ان کو فائدہ ہوا اس کی وجہ سے، انہوں نے ایک تو نفرتیں پیدا کر دیں اور رول بھی کرتے رہے. تو جب تک ڈیوائڈ رہیں گے ہمارا فال ہوگا، اور اگر ہم ایک ہوں گے ہم رائز ہوتے چلے جائیں گے، بلند ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. تو ڈویژن دراصل ویکنیس کی علامت ہے اور یونٹی طاقت اور مضبوط ہونے کی علامت ہے. کسی نے بہت ہی خوب بات کہی تھی کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے. ایک سورج کی جو روشنی ہوتی ہے، آپ دیکھیں پورے تارے مل کر بھی وہ روشنی نہیں دے سکتے، وہ سورج سب پر حاوی ہوتا ہے. تو آپ جب ایک ہو جائیں گے تو آپ ایک سورج بن جائیں گے جس کو کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا. اگر آپ بکھرے ہوئے رہیں گے تو آپ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اور ویسے بھی یونٹی میں جو طاقت ہے، مل کر جو کام کرنے کی قوت اور طاقت ہے، وہ بالکل اکیلے کرنے میں کوئی نہیں ہے. اور اس کی مثال دی جاتی ہے بہت ہی خوبصورت کہ اگر آپ موتیوں کو ایک ڈور میں پرو لیں تو ایک خوبصورت نیکلس بن جاتا ہے، ایک ہار بن جاتا ہے جو کسی کے گلے کی زینت بنتا ہے، جو اتنا قیمتی ہو جاتا ہے کہ اس کو سیل کیا جاتا ہے. لیکن آپ ایک دھکا دیں اور اس کو توڑ دیں، اس دھاگے کو، اس ڈور کو توڑ دیں، اب دیکھیں سارے موتی بکھر کر گر جاتے ہیں. پھر وہ کسی کے گلے کی زینت نہیں بن سکتا، وہ کچھ کام نہیں آ سکتا. تو ایک یعنی موتیوں کو جب آپ پروتے ہیں ایک ڈور میں، یعنی آپ اس کو جب یونائٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں وہ گلے کا نیکلس بن گیا. لیکن آپ جب اس کو توڑ دیتے ہیں تو موتی بکھر جاتے ہیں، وہ کچھ کام میں نہیں آتے. تو یہ یونٹی کی یہ فضیلت ہے، یہ برکت ہے اور اس کی یہ اہمیت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک لکڑی کا گٹھا، یعنی کسی کو اگر آپ کہیں کہ ٹھیک ہے یہ ایک لکڑی ہے، ایک سٹک ہے سمجھے، وہ توڑ دے تو وہ آرام سے اس کو توڑ دے گا. لیکن اگر آپ ایک بنچ بنا کر دیں لکڑیوں کا، ایک پورا گچھا بنا کر دیں لکڑیوں کا اور کہیں کہ اس کو توڑو، تو کیا کوئی توڑ سکتا ہے؟ نہیں توڑ سکتا ہے. آج ہمارا حال ایسے ہی ہو گیا ہے کہ ہم ایک اکیلے وادیوں میں بھٹک رہے ہیں. ایک اپنی الگ لے کر بھٹکتا ہے، ایک اپنا فرقہ الگ لے کر بھٹکتا ہے، اور اس کی بنا پر سارے لوگ ہم پر حاوی ہو گئے ہیں. اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ فرقہ بندی ہے کہیں پر تو کہیں جاتے ہیں، کہ زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو؟ آپ دیکھیں زمانے میں عروج کے لیے یہ چیزیں نہیں چاہیے. اگر آپ چاہتے کہ دنیا میں آپ کا عروج ہو تو آپ کو کچھ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی. آپس کے تمام تفرقوں کو چھوڑ کر، آپس کے تمام اختلافات کو چھوڑ کر ایک بننا ہوگا. ٹھیک ہے الگ الگ آرگنائزیشن ہو سکتی ہے، ایک آرگنائزیشن کا نام الگ ہو سکتا ہے، دوسرا الگ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ کام کرے، ہم اپنی جگہ کام کریں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، ایک دوسرے کا ہم ساتھ دیں، ایک دوسرے کی مدد کریں. کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم ہی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے تو آپ بتائیں کہ کافر آ کر ہمارا ساتھ دیں گے بھلا؟ تو زمانے میں اگر آپ کو عروج چاہیے، سربلندی چاہیے، تو آپس میں ایک جٹ ہونا پڑے گا. کم از کم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے والے نہ بنے، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانے والے نہ بنے۔ تو امت کا اتحاد صرف ایک یعنی قرآن کے زیر نگی، یعنی قرآن کی وجہ سے اگر ہم ملیں گے، قرآن کو اپنا رہنما بنائیں گے تو تب ہمارا اتحاد ہوگا، ادروائز پھر ہم کیا ہوں گے، ڈیوائڈ ہو جائیں گے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے پی پی ٹی میں کہ قرآن اور سننا یہ دو چیزوں کو تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میری سنت اور اللہ کی رسی، یعنی اللہ کی کتاب کو اور میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رہو تو تم کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس طرح سے انٹروڈیوس کروائیں کہ میں شافی، آپ حنفی، وہ حنبلی، فلاں مالکی، تو پھر ہم جب اس طرح سے ڈیوائڈ ہو جائیں گے آپس میں مسلک میں، تو پھر ہم یونائٹ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک جٹ ہو کر ایک ساتھ مل کر کام کرنے والے بنے، اور خیر امت وہی ہوتے ہیں جو ایک ساتھ مل کر کام کرنے والے لوگ، ایک مقصد کے لیے ہم مقصد لوگ جو ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے اٹھے ہوں۔ آگے دیکھیے، تمہیں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد پھر اختلاف میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے، جبکہ کچھ لوگ سرخ رو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا، نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا، اچھا تب اس کفرانی نعمت کے سلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے۔ اللہم ربنا جلنا منہم، یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک تو خیر امت کا لقب ہم کو دیا گیا کہ تم وہ خیر امت ہو جس کو لوگوں کی بھلائی کے لیے دنیا میں نکالا گیا ہے، یعنی خیر کی دعوت دینا امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری بات جو ہمیں کہی گئی کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے آپس میں اختلاف کیا، یہود تھے دراصل۔ آپ دیکھیں پہلے موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی وہ یہود تھے، لیکن انہوں نے جب عیسیٰ علیہ السلام آیا تو اس میں دو گروہ میں بٹ گئے لوگ، کوئی یہودی بن گئے کوئی نصرانی بن گئے، اور آپس میں اتنی ان کی دشمنیاں ہوئی کہ ایک دوسرے کے خلاف ان لوگوں نے بادشاہوں تک کو لے کر آیا اور ایک دوسرے پر حملہ کروایا، اتنی دشمنی بڑھ گئی۔ اور پھر یہود اس طرح سے آپس میں بٹے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اپنا دشمن سمجھا اور ان کے خلاف بادشاہ کے پاس شکایت کر دی اور ان کے جان کے در پہ آزار ہو گئے۔ اس طرح سے ان کے آپس میں اختلاف ہوا۔ شماس بن قیس ایک یہودی تھا، کہا جاتا ہے کہ اوس اور جب ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سب جمع تھے تو یہ شماس بن قیس، اس کو دیکھا نہیں گیا، اوس اور خزرج کو ایک ساتھ، اس نے دیکھا کہ دونوں آپس میں شیر و شکر کی طرح ملے ہوئے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس نے پرانے جو ان کے جنگ بواس جب ان کے پہلے ہوتی تھی زمانے جاہلیت میں، اس نے اس وقت کے شیر ان کے سامنے کہنے شروع کر دیے تاکہ ان کو آپس میں لڑوا دے، ان کو وہ پرانی جاہلیت کی عصبیت یاد دلا دے، ایک دوسرے کی دشمنی والی۔ کہا جاتا کہ وہ پرانے شیر کہتا رہا یہاں تک کہ اوس اور خزرج اس قدر اشتعال میں اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کی تلواریں نکل گئیں، اور کہا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے آوازیں دی کہ یا معاشر الاوس یا معاشر الخزرج، یعنی انہوں نے اپنے اپنے قبیلوں کے ساتھ آوازیں دی، تو اللہ کے رسول فوراً وہاں پہنچ گئے اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے یہ جاہلیت کی پکار، یعنی تم اپنے قبیلوں کے نام سے پکارے ہو، تم سب تو ایک امت ہو، انصار ہو، مسلمان ہو۔ اور پھر فوراً وہ اس پر شرمندہ ہوئے اور ان کی تلواریں واپس گئیں۔ تو یعنی یہ یہود یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں مسلمانوں کو لڑوا دیں، ہمیشہ سے دشمن کی خواہش رہی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر مروا کر ان کو انہی کا دشمن بنا رہنے دو تاکہ یہ دوسری طرف کوئی نظر اٹھا کر دیکھ ہی نہ سکے۔ تو اس یہودی نے مسلمانوں کو آپس میں بھڑکایا تاکہ آپس میں جنگ کروا دے، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو ختم کر دیا اور اللہ کے رسول نے فوراً کہا کہ یہ کیسی جاہلیت کی پکار ہے، اور آپ نے اس کو منع کیا، اور پھر صحابہ آپس میں پھر ایک دوسرے کے گلے ملنے لگے۔ تو یہاں پر جو امت کا لفظ آیا ہے کہ تم ایک امت ہو، اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہمیں خیر امت کا لقب دیا گیا۔ آپ سوچے کتنا خوبصورت لقب ہے کہ میں اور آپ، ہم سب مسلمان خیر امت ہیں، ماشاءاللہ ہم کو امت خیر کہا گیا۔ اور امت کی کیا معنی ہوتے ہیں؟ امت کا مطلب ہوتا ہے ہم مقصد لوگ جو ایک نصب العین کے لیے جمع ہوتے ہیں، جو قبیلوں میں اور خاندانوں میں اور نسب میں اور مذہبوں اور مسلکوں میں نہیں بٹے ہوتے، بلکہ وہ ایک مقصد کے لیے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. کوئی شیخ ہو سکتا ہے, کوئی سید ہو سکتا ہے, کوئی حنفی ہو سکتا ہے, کوئی مالکی ہو سکتا ہے, لیکن وہ سب ایک جٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان کو کام ایک ہی کرنا ہے. ان کو کیا کرنا ہے, وہ خیر امت ہے, ان کو لوگوں کی ہدایت کے لیے لایا گیا ہے. یعنی میں اور آپ اپنے خود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے, بلکہ مجھے اور آپ کو, ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے نکالا ہے, لوگوں کے لیے برپا کیا کہ ہم لوگوں کو دین کی دعوت دیں, ہم لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں, ہم لوگوں کو قرآن کی دعوت دیں. تو ہم خیر امت ہیں جو ایک مقصد کے لیے جمع ہونے والے لوگ, ایک نصب العین کے لیے جمع ہونے والے لوگ. تو قوم پرستی میں جب ہم مبتلا ہوں گے تو قوم پرستی کوئی فائدہ نہیں دے گی, لیکن ہم جب ایک امت ہو کر کام کریں گے تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا. اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ انتاز خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن ہے اس کا وہ امت کا کفن ہے. تو جب یہودیوں نے آپس میں اختلاف کیا تو ان کے اوپر ہر طرف سے حملے ہوئے, ہر طرف سے ان کے, یعنی وہ لوگ پھر اور زیادہ نقصان میں پڑ گئے. لیکن جب ہم مسلمان آپس میں ایک ہوں گے تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ ہی غالب رہیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. تو ہم کو ایک جگہ جمع ہونا ہے, ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا ہے. ٹھیک ہے نام سب کے الگ الگ ہو, اگر کوئی اپنی جو آرگنائزیشن ہے, جو جماعت ہے, اس کا نام جو رکھنا چاہے رکھے, لیکن ہم آپس میں دشمنی نہیں کریں گے, ہم ایک جٹ ہو کر مل کر کام کریں گے. یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہیں کے حق میں بہتر تھا, اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں, مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں. یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے, زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں. اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹ دکھائیں گے, پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی. یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی, کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے. یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں, ان پر محتاجی و مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے, اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیت سے کفر کرتے رہے, اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا. یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے. جب ان کا آپس میں اختلاف بڑھا اور تفرقہ بازی ہوئی یہود میں, اور وہ آپس میں ہی لڑ کٹ کر مرنے لگے, تو اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کو ان پر مسلط کر دیا. کہا جاتا ہے کہ بخت نصر اور ٹیٹس نے ان کے اوپر اتنا خطرناک حملہ کیا کہ ان کی اینٹ سے, یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, اور کئی لاکھوں لوگوں کو غلام بنا کر لے کر گیا, ہیکل سلیمانی کو تاراج کر دیا, اور جہاں پر ان کے جو تبرکات تھے وہ سب کے سب لے کر چلے گئے وہ لوگ. تو یہ کب ہوتا ہے, جب آپس میں اختلاف بڑھتا ہے تو دوسری قومیں چوہوں جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں نا, تو اسی طرح سے دوسری قومیں پھر اسی طرح ان قوموں پر ٹوٹ پڑتی ہیں جو آپس میں اختلاف کرتے ہیں. تو آج اگر ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں تو آپس کے اختلافات کو ہم کو چھوڑنا پڑے گا, آپس کے جو فرقہ بازی ہے اس کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا. کیونکہ اگر ہم ایک ایک قوم بن کر جئیں گے, یعنی میں اگر ہم سرحدوں کو لیں گے اور ملکوں کو لیں گے اور اسٹیٹس کو لیں گے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں اسٹیٹ کے لوگ اپنا خود کا فائدہ دیکھیں, دوسرے اسٹیٹ والوں کا فائدہ نہیں کریں گے. جو امت مسلمہ ہوتی ہے اس کو بہت ہی واسط ماشاء اللہ وہ دیا گیا ہے نظریہ کہ وہ سب کی فائدے کی بات کرے گی. ہم یہ جو ملک آج کل بنائے گئے, یہ سرحدیں ہمیں ڈیوائیڈ نہیں کر سکتی کہ اگر ایک کنٹری کے لوگ ہیں تو بس وہ اسی کنٹری کے لوگوں کا فائدہ دیکھیں گے. نہیں, امت مسلمہ پورے ورلڈ وائڈ, یعنی پوری ایک نیشن ہے, پوری دنیا میں ایک امت ہے. وہ چاہے وہ ایک الگ کنٹری کے رہنے والے, چاہے وہ ہندوستان کے ہوں, چاہے پاکستان کے ہوں, چاہے سعودی عرب کے ہوں, کہیں کے بھی ہوں, لیکن وہ چونکہ ہم مقصد لوگ ہیں, ایک رب کو ماننے والے ہیں, ایک کتاب کو ماننے والے ہیں, لہٰذا وہ قوم پرستی میں مبتلا نہیں ہوں گے. کیونکہ قومیت اور قوم پرستی انسان کو مردہ کر دیتی ہے, کفن پہنا دیتی ہے, اور جب آپ امت کے لیے کام کریں گے تو آپ زندہ رہیں گے, آپ ہمیشہ باقی رہیں گے. آگے دیکھیے 113 آیت نمبر. مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں, ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں, راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں, اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں. یہ صالح لوگ ہیں, اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی. اللہ تعالیٰ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے. سبحان اللہ, جو تھوڑے بھی لوگ تھے اہل کتاب میں سے, اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بیان فرما رہے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص قرآن میں انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی تھوڑے لوگ بھی ہوں تو ان کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے ضائع نہیں کیا, ان کا بھی ذکر کیا کہ اگر دو چار لوگ بھی ہوں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور مینشن کرے گا قرآن میں کہ اگر انہوں نے نیکی کا کام کیا تھا. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا, تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد, وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے. جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کسی ہے جس میں پالا ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، درحقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ اپنے ہی ہاتھوں اپنا نقصان کرنے والے لوگ کتنے نادان اور بے وقوف ہوں گے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا، اپنے ایمان لانے والوں کے علاوہ کسی دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، انہیں دلی دوست نہ بناؤ۔ وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے۔ تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایت دے دی ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے، مگر جب تم سے جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ یعنی حسد کی انتہا آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا فائدہ ان کو بالکل گوارا نہیں تھا، اور مسلمانوں کو جیسے فائدہ ہوتا تھا تو وہ غصے سے اور حسد سے اپنی انگلیاں چبانے لگتے تھے۔ یعنی حسد کا کتنا برا حال تھا۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے۔ آیت نمبر 121 دیکھیے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا مامور کر رہے تھے۔ اللہ ساری باتیں سنتا اور وہ نہایت باخبر ہے۔ یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے۔ لہذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو، امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے۔ یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے، بے شک اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں بلکہ 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا اور بینا ہے، اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے ایمان، اور ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسوا ہو جائیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ سوچے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو فرما رہے کہ آپ کا اختیار نہیں ہے فیصلہ کرنے میں کہ کس کو چاہے بخشیں کس کو چاہے نہ بخشیں، یہ اللہ کے اختیار میں۔ جب اللہ کے اختیار میں ہے کسی کو معاف کرنا اور کسی کو سزا دینا، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ تو یہاں پر دراصل جنگ احد کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو کفار مکہ کے سینوں پر سانپ لوٹنے لگے کہ بھلا یہ ہم کو چھوڑ کر کیسے چلے گئے وہاں، اور ان کا تو اسلام وہاں پر اور فلورش ہو رہا ہے، ان کو وہاں سپورٹ مل رہا ہے۔ تو انہوں ان سے بیٹھا نہیں گیا، انہوں نے 1000 کا لشکر لے کر جنگ بدر، یعنی بدر کے مقام پر ان سے جنگ کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی۔ اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے تیاری شروع کر دی مکہ میں، اور انہوں نے کہا تھا، عورتوں نے کہا تھا کہ ہم تم کو اپنے قریب نہ آنے دیں گے جب تک کہ تم ہمارے لوگوں کا بدلہ نہ لے لو مسلمانوں سے۔ تو ان لوگوں نے اور زیادہ تیاری کی، اور کہا جاتا ہے کہ 1 سال میں بہت زیادہ تیاری کر کے 3 ہجری میں وہ لوگ جنگ احد کے لیے نکلے، اور ان کا 3000 کا لشکر تھا اور بہت ساز و سامان کے ساتھ وہ لوگ نکلے تھے۔ اور مسلمان یہاں سے تقریباً 1000 کی تعداد میں تھے جب جنگ احد کے لیے نکلے۔ تو جب رسول اکرم کو پتہ چل گیا کہ وہ لوگ اس طرح سے حملہ کرنے والے ہیں، تو مسلمان 1000 کا لشکر لے کر نکلے۔ اور اس وقت عبداللہ بن ابئی جو کہ منافقین کا سردار تھا، جو صرف زبان سے اسلام لایا تھا دل سے نہیں لایا تھا، تو وہ بھی مسلمان ہو چکا تھا، تو اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی لیا۔ لیکن جب یہ لوگ جانے لگے تو اس نے عین بیچ میں ایک جھگڑا کھڑا کر دیا اور 300 لوگوں کو لے کر وہاں سے الگ ہٹ گیا۔ یعنی دو قبیلے کے لوگ تھے وہ لوگ، بنو سلمہ اور بنو حارثہ۔ یہ دو قبیلے تھے، عبداللہ بن ابی نے ان کو بہت اکسایا اور بہکایا تو یہ دونوں قبیلے والے ہٹ گئے، تو 300 لوگ اور کم ہو گئے، بس مسلمانوں کے پاس اب صرف 700 لوگ رہ گئے تھے کہا جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب بیچ میں سے ایک اتنا بڑا گروپ نکل جائے ایک جنگ کے لیے جانے کے لیے، تو جو دوسرے مسلمان ہیں ان کی بھی حالت کیسی ہو جائے گی، ان کا بھی مورل ڈاؤن ہو جائے گا، ان کی بھی ہمتیں پست ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں گروپ کے نکلنے کی وجہ سے مسلمان اور تھوڑے سے پریشان ہو گئے، فکر مند ہو گئے۔ اب جب احد کے میدان میں رسول اکرم ان لوگوں کو لے کر چلے تو اللہ کے رسول نے بہت بہترین ترتیب سے مسلمانوں کو ارینج کیا، سپاہیوں کو، اور 50 لوگوں کو اللہ کے رسول نے عبداللہ بن جبیر کی نگرانی میں لے کر کہا کہ تم یہاں سے ہٹنا نہیں کسی بھی حال میں، چاہے ہمیں دشمن کچھ بھی کر لے ہمارا۔ لیکن کچھ لوگ وہاں سے ہٹ گئے تھے، جس کی بنا پر خالد بن ولید جو کہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ پیچھے سے حملہ آور ہوئے، اور یہ جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے، ہارے تو نہیں تھے لیکن کم از کم فائدہ بھی نہیں ہوا مسلمانوں کا، اور تقریباً 70 مسلمان اس میں شہید ہوئے تھے، بہت بڑا نقصان پہنچا تھا مسلمانوں کو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جو ایک درہ تھا جو بہت بڑا اونچا پہاڑ تھا، اور اس میں پیچھے سے آنے کے لیے راستہ تھا مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، وہاں پر جب اللہ کے رسول نے جن لوگوں کو کھڑا کیا تھا وہ لوگ ہٹ گئے، تو پیچھے سے بھی حملہ ہو گیا اور سامنے سے بھی حملہ، تو دو طرف سے مسلمانوں پر حملہ ہوا، تو وہ لوگ پس گئے اور پھر بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ تو بہرحال اسی کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول نے بد دعا کی تھی کافروں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ کو اختیار نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو اسلام کی نعمت سے نواز دے اور وہ مسلمان بن جائے، اور ہم جانتے ہیں مشرق کے کتنے لوگ مسلمان بنے بعد میں، عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، بہت سارے لوگ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا اور وہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ خیر خواہ ثابت ہوئے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 130 سے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کا حکم مان لو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اور دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ سبحان اللہ، اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم آپس کا اختلاف چھوڑ دو، رسول کی بات مانو، اور دوڑ کر چلو اس مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جو زمین اور آسمان کے برابر ہے اس کی وسعت۔ سبحان اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے، ان آیات سے اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت پہلے سے تیار کر رکھی ہے، جنت بھی تیار ہے اور جہنم بھی تیار ہے، اور اس کی وسعت کیسی ہے جو آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ آپ سوچیں کہ یعنی ابھی آسمان کتنے اوپر ہے ہم نہیں جانتے، ہم تو ناپ بھی نہیں سکتے اس کا پیمانہ کہ کتنے اونچائی پر ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم دوڑ کر چلو، یعنی جنت میں جانے کے لیے دوڑنا پڑے گا، سارے وہ سرعت اختیار کرنی پڑے گی، اگر آپ جلدی نہیں کریں گے، آپ سرعت اختیار نہیں کریں گے، آپ تیزی سے اسپیڈ سے نہیں جائیں گے، سارے کا مطلب ہوتا ہے کہ اسپیڈ سے جانا، تیز دوڑنا، جیسے کہ جب مقابلہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا رننگ ریس ہوتی ہے، تو رننگ ریس میں لوگ کس طرح سے دوڑتے ہیں، اور ایک ایک لمحے کا فرق ہوتا ہے اور کوئی فرسٹ آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم بہت ہی اسپیڈ سے، بہت تیزی سے، سرعت سے تم جاؤ اس کی طرف، جنت کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف۔ تو میری عزیز بہنوں، مجھے اور آپ کو انتظار نہیں کرنا ہے کہ کوئی اور آرام کا وقت آئے گا تب ہم جنت کے لیے کوشش کریں گے، بلکہ ہم کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے گھر کے کام کاج کرتے ہوئے، اپنی تمام ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے ہم کو اس جنت کی طرف دوڑ کے جانا ہے، کیونکہ کوئی الگ سے وقت نہیں ملنے والا ہم کو جنت کی تیاری کرنے کے لیے، کوئی الگ سے کوئی اللہ تعالیٰ موقع نہیں فراہم کرے گا ہم کو، کوئی ہم کو آرام اور چین کا موقع نہیں ملے گا کہ اچھا ٹھیک ہے جب بالکل فرصت ہو جائے گی تب جنت کی طرف بھاگنا اور دوڑنا۔ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم سوچے کہ بڑھاپے میں ہم جائیں گے تو پھر تو ہمارے گھٹنوں میں درد ہو جائے گا، کیسے ہم دوڑیں گے، جب ہمارے سارے اعضاء جواب دے جائیں گے، آنکھوں سے بینائی چلی جائے گی، ہاتھوں میں راشہ پڑ جائے گا، اسکن جھریوں والی ہو جائے گی اور ہمیں کچھ سنائی نہیں دے گا کان سے، ہم برابر بول نہیں سکیں گے، تو ہم کیا جنت میں جانے کی تیاری کریں گے، کیسے دوڑیں گے؟ تو ابھی جب وقت ہے ہمارے پاس، ابھی ہماری تمام صلاحیتیں بالکل عروج پر ہیں، یعنی جو جوانی کی حالت ہوتی ہے جس وقت انسان سارے کام بہت اچھے سے کر سکتا ہے، ایسے وقت میں ہم کو دوڑنا ہے اللہ کی طرف تاکہ ہم تیزی سے دوڑ سکیں، ہم اسپیڈ سے جا سکیں، اور جو جتنا تیزی سے دوڑے گا وہ اتنا بلند مقام پائے گا۔ اب دیکھیں کوئی بھی چیز کو اچیو کرنے کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے، جب تک آپ محنت نہیں کریں گے، آپ تگودو نہیں کریں گے، دوڑ دھوپ نہیں کریں گے، بھاگ دوڑ نہیں کریں گے، آپ وہ چیز حاصل کر نہیں سکتے۔ تو لہٰذا اس جنت کی طرف کیسے جانا ہے؟ دوڑ کر، تیزی سے، کیونکہ مقابلہ کرنا ہے آپ کو، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت بھی ملے گی ماشاءاللہ پھر. یعنی آپ اگر دوڑ کر جاتے ہیں اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ بہت ساری غلطیوں سے درگزر بھی فرما دے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. پھر کچھ کوالٹیز بتائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی، اور وہ کوالٹیز کیا ہیں آپ دیکھیے. جو اپنے مال اللہ کی راہ میں ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی صفحہ ایسا جا رہا ہے جہاں پر انفاق کی بات نہ آ رہی ہو، یعنی کوئی رکوع ایسا نہیں گزر رہا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے انفاق پر اکسایا نہ ہو. کیونکہ بغیر مال خرچ کرے آپ جنت کو حاصل نہیں کر سکتے، بغیر مال خرچ کرے آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے نہیں بن سکتے، بغیر مال خرچ کرے آپ جنت نہیں حاصل کر سکتے. تو یہاں پر غریب ہو یا امیر ہو، ہر حال میں مال خرچ کرو. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس جنت میں جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس جنت میں جانے کے لیے کچھ نہ کچھ انہوں نے پلاننگ کر رکھی ہے کہ یا تو ہم صرف دنیا میں مگن ہیں یا پھر جنت کی تیاری کے لیے ہم کوشش کرنے والے بنیں؟ تو کون سا سودا پھر فائدہ والا ہے؟ تو ہر حال میں مال خرچ کرنا ہے، خوشحالی ہو یا بدحالی ہو. جو غصے کو پی جاتے ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، آج کا ہمارا جو اس کا جو دو ہماری باتیں وہ یہی ہیں کہ غصے کو پی جانا اور لوگوں سے درگزر کرنا، عافین عن الناس. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں لقب کیا دیا، واللہ یحب المحسنین. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، ایسے احسان کرنے والے لوگوں سے، یعنی جن کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی، اور یہ کوالٹیز انسان کو بہت ہی خوبصورت بنا دیتی ہے. محسن وہ شخص جو کہ بہت حسن والا ہو. تو اللہ تعالیٰ چہرہ نہیں دیکھے گا کہ کس کا چہرہ کتنا خوبصورت تھا، انسان کا اخلاق، اس کا کردار، اس کے اعمال اس کو محسن، اس کو خوبصورت بنا دیتے ہیں. ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت بنے، خوبصورت دکھائی دے. تو کس کی نظر میں خوبصورت بنیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا؟ اللہ کی نظر میں. تو اللہ کی نظر میں خوبصورت لوگ کون ہیں؟ محسن کون ہیں؟ احسان کرنے والے لوگ کون ہیں؟ حسین کون ہیں؟ جو غصے کو پی جاتے ہیں، جو لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، والعافین عن الناس. اور یہ کوالٹی بہت مشکل سے اپنے اندر پیدا ہوتی ہے. آپ دیکھیں غصے کو کنٹرول کرنا اور لوگوں سے درگزر کرنا. شیطان ہمیں بہکاتا ہے کہ غصہ کرو اور لوگوں سے بدلہ لو، اور غصے میں انسان سے کتنے سارے خراب کام ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں جتنی طلاقیں ہوتی ہیں غصے کی وجہ سے ہوتی ہیں، ایکسیڈنٹس غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا، یہ سب غصے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور طاقتور وہ نہیں ہے حدیث کی روح سے جس نے اپنے دشمن کو پچھاڑ دیا، بلکہ طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لے، وہ طاقتور شخص ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور جو غصے والے ہوتے ہیں آپ دیکھیں ہر کوئی ان سے ڈرتا رہتا ہے، کوئی ان سے قریب بھی نہیں آتا. تو غصہ اگر ہم کو اپنے اس غصے کو اپنے کو کنٹرول کرنا ہے ہم کو، دیکھیں غصہ انسان نے اللہ تعالیٰ کے اندر رکھا ہے اور وہ ضروری بھی ہے، لیکن بلا وجہ نہ ہو اور آپے سے باہر نہ ہو انسان، بلکہ کنٹرول میں رہے. تو غصہ ایسا نہیں کہ غصہ آئے گا ہی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ غصہ بالکل نہ آئے. غصہ آئے گا لیکن اس کو کنٹرول کرنا ہے. اگر آپ وضو کر لیں گے تو بہت اچھا، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے اور شیطان آگ سے بنا ہوا ہے. تو آپ پانی پی لیں، کھڑے ہو تو بیٹھ جائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اس سے غصہ چلا جائے گا انشاءاللہ. اور لوگوں سے درگزر کرنا، یہ کوالٹی ایک ایسی ہے کہ لوگوں سے درگزر یہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ دیکھیں نان مسلمز نے بھی کتابیں لکھی اور ان کو پہلا نمبر دیا، کیونکہ اللہ کے رسول کی یہ کوالٹی تھی کہ آپ لوگوں سے درگزر فرماتے تھے. تو کیا ہم نہیں چاہیں کہ ہم اپنے رسول کی اسی کوالٹی کو ہم خود بھی اپنائیں؟ اور درگزر کی عادت جو ہے انسان کو بہت فائدہ دیتی ہے، بہت زیادہ. درگزر کرنا سیکھیں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر فرمائے اور آپ کو معاف کر دے؟ پھر آگے ان کی مزید کوالٹی بتائی جا رہی ہے. اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو فوراً ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے؟ اور وہ دیدہ و دانش اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے. ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے. سبحان اللہ، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ تمام کوالٹیز ہمارے اندر پیدا کرے. اچھا، یہ سارے نیک کام کر کے بھی وہ لوگ ڈرتے رہتے ہیں، اور ان سے اگر کوئی، ایسا نہیں کہا جا رہا ہے کہ ان سے کوئی گناہ سرزدی نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، ہم کوئی فرشتے نہیں. ہاں، فرشتوں سے گناہ سرزد نہیں ہوتا ہے، تو انسانوں سے گناہ ہوں گے، لیکن وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، اس پر ڈٹے نہیں رہتے، اڑے نہیں رہتے، جمے نہیں رہتے، بلکہ وہ فوراً اپنے گناہ، جیسے ان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، وہ اس سے پلٹ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف بھی فرما دیتا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیونکہ ہمارا رب بڑا مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے. ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے. تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام کو یعنی ہدایت کو جھٹلایا. یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو. قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. یہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا کیا انجام کیا ہے جو سرکش ہو گئے تھے، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو بھول کر انہوں نے اپنا خود ساختہ قانون بنا لیا تھا. اب فرعون کو دیکھ لیں، حالانکہ آج تک جو پیرامڈس ہیں آپ دیکھتے ہوں گے، یعنی جو اہرام مصر کہا جاتا ہے جس کو، انسان حیران ہے کہ وہ کس ٹیکنیک سے بنائے گئے تھے. اس کے اندر ایسی ایسی بھول بھلائیاں ہیں، ایسے دروازے ہیں، یعنی ایسے میکنزم ہیں اس کے اندر کہ آپ کسی چیز کو دباتے ہیں تو آٹومیٹک دروازے کھل جاتے ہیں کہا جاتا ہے. یہ کتنے سال پرانی بات ہے، فرعون کتنے سال، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، لیکن ابھی تک کہ یہ اہرام مصر وہاں کھڑے ہوئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کیسے تباہ اور برباد کر دیا، سمندر میں غرق کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس اتنے بڑے بادشاہ کو بھی. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم زمین میں چل پھر کر تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کو کیا انجام کیا. جن لوگوں نے ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا ان کا انجام تم خود دیکھ لو کہ کیا ہوا ہے. عاد اور سمود ہے، قوم عاد قوم سمود، ایسے محل انہوں نے تراشے تھے کہ ان کے جیسے محل کسی نے نہیں بنائے تھے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے ان کے جیسی قوم دنیا میں پیدا ہی نہیں کی. پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے اتنا، یعنی آرکیٹیکچر کا اتنا اعلیٰ نمونہ کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے کیسی ترقی کی تھی. ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا ہی دور ترقی یافتہ ہے، لیکن وہ ہم سے زیادہ ترقی یافتہ تھے، لیکن چونکہ اللہ پر ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا. تو سابقہ قوموں پر جو عذاب آیا تھا اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، نہ کہ اس کے اوپر پکنک کے لیے جانا چاہیے. زمین میں چلو پھرو اور ذرا اپنے قلب کے ساتھ دیکھو، یعنی جسم اور قلب کے ساتھ دیکھو، یعنی بصارت کی نظر سے دیکھو، بصیرت کی نظر سے دیکھو کہ تکذیب کرنے والوں پر آئے ہوئے عذاب ہمیں کیا دعوت دیتے ہیں. شہر کے شہر تباہ اور برباد ہو گئے. آج وہاں پر آپ دیکھیں کھنڈر پڑے ہوئے ہیں. اگر آپ ان کے پہاڑوں کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسی وہ قومیں تھیں. تو یہ جو کھنڈرات ہیں یہ کس بات کی نشانی ہے؟ یہ ہمیں کیا دعوت دیتے ہیں کہ ہم عبرت حاصل کریں کہ سابقہ قوموں پر کیسے عذاب آیا تھا، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ اور برباد کیا، کیسے اتنی بڑی بڑی قومیں جن کے عروج کے ڈنکے بجتے تھے دنیا میں، ان کا کیا حال ہوا ہے. تو ان سے ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے کہ ذرا چل پھر کر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا کیا انجام کیا ہے، کہ ان کا تکبر قصہ پاری نہ بن گیا، ان کا خسارہ سفر آیا ہو گیا، ان کی شان و شوکت اور اقتدار سب کچھ ختم ہو گیا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء جو مشن لے کر آئے تھے، جو پیغام لے کر آئے تھے، وہ سچ تھا، وہ حق تھا، اور یہ قومیں اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر اڑی ہوئی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا. دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے. یعنی جنگ احد میں جو مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا اس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ تم دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، کوئی بات نہیں، اگر یہ تمہاری جیت نہیں ہو سکی تو ہار بھی کم از کم نہیں ہوئی ہے، اور اس سے پہلے جنگ بدر میں تم دشمنوں کو نقصان پہنچا چکے ہو. یہ تو زمانے کے نشے و فراز ہے جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں. تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستے کے گواہ ہوں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تمہیں سے کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں. تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی. لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا. یعنی پہلے بہت سارے جو جوشیلے لڑکے تھے یا ینگ صحابی تھے وہ کہتے تھے کہ جنگ ہمارے جنگ کیوں نہیں ہوتی، جنگ ہو تو ہم لڑائی کریں گے دشمنوں سے اور ہم ان سے خوب بدلہ لیں گے، لیکن جب جنگ کو انہوں نے سامنے دیکھا تو پھر وہ ان کی ہمتیں کچھ لوگوں کی پست ہونے لگی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر یہاں پر فرما رہا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخلہ تمہیں مل جائے گا، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے جانچا اور پرکھا ہی نہیں کہ تم میں سے سچے مومن کون ہے اور کس نے صرف زبانی دعویٰ کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ یہ وہی آیت ہے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر صحابہ کو پڑھ کر سنائی تھی، کیونکہ صحابہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ رسول اللہ کی وفات ہو چکی ہے، آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق نے پڑھ کر سنا کہ ہر رسول جو بھی دنیا میں آئے ہیں اس کی تو موت ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ قرآن میں نازل فرما دیا۔ کوئی زیرو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے، جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑی ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگو نہیں ہوئے۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ بہت ہی اچھی دعا ہے۔ آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔ یعنی تم لوگ جنگ میں جانے سے ڈرتے ہو اور جہاد سے جی چراتے ہو، موت تو تمہیں کہیں پر بھی آ کر رہی نہیں ہے، تم اگر مضبوط قلوں میں بھی ہوں گے تو موت تمہیں آ کر رہے گی۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ کوئی بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہمیشہ کے لیے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور موت کا وقت لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ یعنی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اتنا ڈر رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے ملنے سے بھی کترا رہے ہیں، یا کچھ جگہ اتنی زیادہ ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں کو لیا نہیں جا رہا کہ مسلمانوں کو زیادہ یہ مرض ہے، کورونا وائرس زیادہ مسلمانوں کو ہو گیا ہے۔ تو لوگ اتنا موت سے ڈرتے ہیں تو کیا موت آئے گی نہیں، کیا ہمیشہ زندہ رہنا ہے؟ اور کیا ہارٹ اٹیک سے موت نہیں آتی ہے؟ کیا اور دوسرے حادثات نہیں ہوتے ہیں؟ دوسری بیماریاں نہیں ہیں؟ اور کینسر نہیں ہوتا ہے لوگوں کو، اس سے بھی موت آتی ہے؟ تو یہ وائرس سے اتنا کیوں ڈرا جا رہا ہے، جبکہ یہ وائرس سے موت کا جو ریشو ہے یا ریٹ ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا کہ پہلے زمانے میں ہوتا، جب 1918 میں جب یہ اس طرح کی کوئی بیماری آئی تھی تو 25 ملین لوگ مارے گئے تھے، یعنی کہا جاتا ہے کہ آدھا یورپ ختم ہو گیا تھا۔ تو ابھی تو یہ جو بیماری آئی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ تو اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا زیادہ لوگ ڈر رہے ہیں، ایک ہوا سا بنا لیا اس کو موت، اور مومن کو اس بات پر یقین ہے کہ موت اس کو کہیں پر بھی آئے گی، وہ اپنا احتیاط کرے، سارے احتیاط کو وہ اس کو ملحوظ رکھے، لیکن وہ اس بات پر بھی یقین رکھے کہ موت تو آنی ہے، موت کہیں مضبوط قلعوں میں بھی چلے جائے تو موت تو آ کر رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہیں اصل میں کیا کرنا ہے کہ پہلے بھی جو لوگ گزرے تھے ان لوگوں نے کیا کیا کہ ثواب آخرت کے لیے کام کیا، وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، باطل کے آگے جھکے نہیں، اور صبر کرنے والے لوگ تھے، اور ان کی دعا یہ تھی کہ اے رب ہم کو کامیابی نصیب کر، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دے، ہمارے قدم جما دے۔ تو مومن کو ہمیشہ اپنی غلطیوں پر نظر رکھنی چاہیے، جب وہ اپنی غلطیوں سے درگزر کی دعا کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ مزید اسے نوازتا رہے گا، جو کچھ زیادتی اس سے ہو گئی ہے اس کے لیے وہ درگزر کی دعا کرتا رہے، کیونکہ آپ دیکھیں ہم میں سے ہر ایک سے زیادتی ہوتی ہے۔ ابھی جو مشکل ہم پر آئی ہوئی ہے، آزمائش ہم پر آئی ہوئی ہے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی، ہم اپنے قصوروں کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، جو زیادتیاں ہم سے ہو گئی ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو بچائے رکھیں، ہم واپس اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں اور اپنے قدم کو مضبوط جمائیں، صبر سے کام لیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آخر کر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی اجر دیا اور آخرت میں بھی ان کو اجر دے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے، ان کی باتیں غلط ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی. ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے وہ قیام کا جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی. اللہ نے تائید و نصرت کو جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا. ابتدا میں تم ہی اس کے حکم سے ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، تم اپنے سردار کے حکم کے خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے. تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معافی کر دیا کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے. سبحان اللہ، یہ جنگ احد کے میدان کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ کے رسول نے جن صحابہ کو حکم دیا تھا کہ وہاں سے ہٹنا نہیں، اور وہ صحابہ وہاں سے ہٹ گئے تھے. چونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وہی چیز دکھا دی کہ پھر ان کو شکست سے دوچار ہونا پڑا، حالانکہ پہلے مسلمان ہی جیت کی طرف تھے، مسلمان جیت رہے تھے، لیکن انہوں نے جب دیکھ لیا کہ اچھا مسلمان جیت رہے ہیں تو وہ واپس نیچے پلٹ آئے اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ورزی کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر شکست سے دوچار کیا. یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا تم کو ہوش نہ تھا، اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا، اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے، یہ جو مصیبت تم پر نازل ہو، اس پر ملول نہ ہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگھنے لگے، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد ہی کی تھی، اللہ کے تعلق سے طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے. ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے. ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم مارے نہ جاتے. ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتلگاہوں کی طرف نکل آتے. اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے، انہیں چھپا ہوا ہے، اللہ اسے آزما لے اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے. اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے. یعنی جب شکست ہونے لگتی ہے تو کچھ جو کمزور دل والے مسلمان ہوتے ہیں، کمزور ایمان والے مسلمان، وہ کہتے ہیں کہ ہائے ہم اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں پھر بھی ہمیں شکست ہوئی. کچھ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں پھر بھی ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، مسلمان ہیں پھر بھی مسلمان ستائے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں کانسیپٹ کیا بنا ہوا ہے کہ جو جتنا نیک ہوگا اس پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی. لوگ کہتے ہیں کہ ہائے دیکھو پانچوں وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنے نیک ہیں، لیکن پھر بھی ان کے اوپر مشکلیں آئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو ہی آزماتا ہے، تو ایسے نہیں کہنا چاہیے. کبھی بھی کوئی مشکل آئی، کوئی مصیبت آئی، کوئی جلدی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، کوئی صبر اور آزمائش والا کام ہے، صبر کریں. یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں ہماری مدد نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آتی. ایسا سوال کرنے والے ہم کوئی نہیں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار نہیں دیا ایسا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اس طرح سے چیلنج کریں. اللہ تعالیٰ اصل میں ڈھیل دیتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ کون کیا کرنے والا ہے اور کون صبر کرتا ہے، کون توکل کرتا ہے. آگے دیکھیے، تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے، اللہ نے انہیں بھی معاف کر دیا. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. جو دو قبیلے چلے گئے تھے آپ کو یاد ہوگا، بنو سلمہ اور بنو حارثہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے. اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسد و اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگراں ہیں. اب یہاں پر یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اس آیت میں، کیونکہ ہمارے یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں ہائے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اگر نہ جاتے تو ایسا نہ ہوتا، وہ فلاں ڈاکٹر کے پاس جاتے تو بچ جاتے، ایسا نہ ہوتا، فلاں ڈاکٹر کا کہا مان لیتے تو ایسا ہوتا. پتہ نہیں ہمارے کتنی باتیں ہیں. اور جیسے اب یہ وائرس کا بھی جو معاملہ چل رہا ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے اصل میں. اللہ تعالیٰ سب کو اس موذی مرض سے بچائے رکھے اور محفوظ رکھے، آمین. لیکن اب جب دیکھیں کہ آپ نے احتیاط کر لی، لیکن اس کے باوجود کسی کو لگ گیا یہ مرض، کسی کو یہ وائرس ہو گیا اور اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، سمجھے کسی کی، اللہ نہ کرے، تو اب یہ بلیم نہیں کر سکتا کہ اچھا فلاں سے ملے تھے نا، اس وجہ سے ان کو وائرس ہو گیا، اس وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. اگر وہ فلاں سے نہ ملتے تو یہ ڈیتھ نہ ہوتی. تو یہ کیا ہے، یہ اللہ کو بھولنے والے جملے ہیں. نعوذ باللہ، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وائرس میں یہ اختیار تھا کہ وہ ان کو موت دے، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ کر نہیں رکھا تھا. تو موت کا وقت لکھا ہوا ہے. اگر نہیں بھی وہ اس ذریعے سے موت آتی تو کوئی نہ کوئی ذریعے سے موت ضرور آتی, کیونکہ ان کا وقت لکھا ہوا تھا اور ان کا وقت پورا ہو چکا تھا دنیا سے جانے کا. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک وجہ اور ذریعہ بنا دیا دنیا سے جانے کی, ادروائز تو اس کا وقت لکھا ہوا ہے. اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں. اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ, بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے. یعنی کسی کے ہاتھ سے جنگ میں مارے جاتے ہو یا خود سے قدرتی موت آئے, واپس پلٹ کر تو کہاں جانا ہے, اللہ کی طرف ہی جانا ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو, ورنہ اگر کہیں تم تندخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے. ان کے قصور معاف کر دو, ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو, اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو. پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے, یعنی تم ارادہ کر لو کسی چیز کا, تو اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں. اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والے نہیں, اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو. بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ایک لیڈر کی کوالٹی بتائی گئی یہاں پر, یعنی جنگ احد میں کچھ لوگوں نے جب اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ کے رسول کو یہاں اللہ تعالیٰ انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کی قصور سے درگزر کر دو, جو ان سے غلطی ہوگی اس پر انہیں معاف کر دو, بلکہ ان کے لیے استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے تاکہ اللہ انہیں معاف کر دے, اور ان کو پھر دوبارہ سے شریک مشورہ رکھو. تو ایک لیڈر کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ نرم مزاج ہوتا ہے, اپنے لوگوں پر شفقت سے شفقت کے ساتھ معاملات کرتا ہے تاکہ ایک کام صحیح طریقے سے ہو. اور واقعی میں سبحان اللہ, دیکھیں رسول اکرم کی کوالٹی تھی, یعنی سب سے بہترین رہنما تھے ماشاء اللہ. ہر صحابی یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں. آپ کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ صحابہ آپ کے اوپر جان دینے کے لیے تیار تھے. ایک آواز پر آپ کی لبیک کہتے تھے, جہاں آپ چلنے کا حکم دیتے فوراً تیار ہو جاتے تھے, چاہے وہ جہاد ہو چاہے وہ کہیں کوئی بھی معاملہ ہو. تو یہ نرم مزاجی کا یہ ماشاء اللہ, یعنی اللہ کے رسول کا رحیم ہونا ان کے لیے کتنا فائدہ مند ہوا صحابہ کے لیے, اور صحابہ بھی اللہ کے رسول پر جان دیتے تھے. کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے, اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا. پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا, اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو, اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے. اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمی میں بہت فرق ہے, اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے. در حقیقت اہل ایمان پر تو یہ اللہ نے احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیت انہیں سناتا ہے, ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے, اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے. حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے. تو پیچھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کی وہ کوالٹی کا ذکر کیا, اور اب اپنے احسان کو یاد دلا رہے کہ رسول اکرم کی نرم دلی کا یہاں پر ذکر کیا گیا تھا کہ ایک لیڈر کو کیسے ہونا چاہیے, کہ وہ اپنے ساتھیوں سے درگزر کرے, ان کے لیے استغفار کرے, اور ان سے مشورہ کرے, اور اللہ پر بھروسہ رکھے. پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کا مبعوث فرمانا ایک احسان کیا ہے, اور واقعی میں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے نبی کو مبعوث کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کسی نعمت پر اپنا احسان نہیں جتایا یا اپنے احسان کو یاد نہیں دلایا. واحد یہ ایک احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ اس بات کو احسان قرار دے رہا ہے کہ لقد من اللہ, کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے احسان کیا تم پر. کہ کیا احسان کیا؟ کہ اس نے خود تمہیں میں سے ایک رسول اٹھایا. تو یہ وہ واحد نعمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کا ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے, سبحان اللہ. اور رسول اکرم کا کام کیا بتایا گیا؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں, زندگیوں کو سنوارتے ہیں, اور کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے لوگ سری گمراہی میں پڑے تھے. آپ دیکھیں تلاوت کرنا الگ ہے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا الگ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تلاوت کتاب ایک الگ کام ہے اور تعلیم کتاب ایک الگ کام ہے. ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ تعلیم کتاب ہے, یعنی کتاب کی تعلیم کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور تمہارا حال کیا ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو کہنے لگے کہ کہاں سے آئی ہے, حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا, اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون. وہ منافق کی جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو, یعنی بچاؤ کرو, تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ یعنی منافقین کا کام ہی ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ابن الوقت قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ مشکل حالت دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور جب ان کو دنیا کے فائدے نظر آتے ہیں تو آگے آگے آ جاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے تعلق سے انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے، ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر دکھا دینا۔ کتنی بڑی بات ہے، جو لوگ یہ باتیں بناتے ہیں کہ اچھا وہ نہ جاتے تو انتقال نہ ہوتا ان کا، وہ ان سے نہ ملتے تو مرتے نہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو باتیں لوگ ایسی باتیں جو لوگ کرتے ہیں جب اپنی خود کی موت آئے تو اسے ٹال کر دکھا دو۔ کسی میں ہمت ہے کہ وہ اپنی موت کو ٹال کر دکھا سکے؟ نہیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں، اور مطمئن ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شادہ اور فرحا ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، یہ جو شہید ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں ان کا درجہ، ان کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو لوگ بھی شہید ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو کہا جا رہا ہے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے پاس رزق پا رہے ہیں، اندر ربہم، اللہ کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ کتنا قریب کا درجہ ان کو مل گیا اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ۔ تو اللہ کے راستے میں شہید ہونا یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت سب سے اعلیٰ درجہ ہے نیکی کا۔ تو اس وقت جب جنگ احد ہوئی تھی اور اس میں بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے تھے، اس میں عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو جابر کے والد تھے، جابر بن عبداللہ کے والد تھے۔ تو جابر رضی اللہ عنہ بالکل ینگ سے لڑکے تھے اور ان کو فکر پریشانی ہو گئی تھی کہ اب میں ان کی ساری بہنوں کی ذمہ داری ان کے اوپر آ گئی تھی، تو انہوں نے رسول اکرم نے ان کو ایک دن دیکھا کہ وہ افسردہ سے ہیں اور فکر مند ہیں، تو کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ والد صاحب شہید ہو گئے جنگ احد میں اور اب پوری ذمہ داری مجھ پر آ گئی ہے سب بہنوں کی، میں کیا کروں؟ تو رسول اکرم نے ان کو بتایا کہ تم جانتے کہ تمہارے والد کہاں ہیں؟ تو کہا کہ وہ عندہ ربہم، اللہ کے پاس ہیں، اپنا رزق پا رہے ہیں، اور ان کا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا پیغام بھیجا کہ وہ انتظار میں ہے کہ ان کے جو بھائی بہن جو شہادت کی خواہش اور آرزو رکھتے تھے وہ انتظار کر رہے ہیں ان کا، کہ جو ابھی نہیں پہنچے ان کے پاس وہ آنے والے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے، بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب جابر بن عبداللہ کے والد سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے، یعنی کیا تمہاری خواہش کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ واپس دنیا میں جاؤں اور پھر تیری راہ میں واپس شہید ہو جاؤں، تاکہ وہ لذت جو میں نے حاصل کی تھی تیرے راستے میں شہید ہونے کی دوبارہ وہ لذت حاصل کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دوبارہ، یہ تو اب ممکن نہیں کہ میں اب جو ایک بار آ چکا اسے دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جا سکتا، کچھ اور کہو۔ تو کہا کہ میرا یہ پیغام پہنچا دیجیے کہ ہم انتظار میں ہیں وہ لوگوں کے جنہوں نے ابھی شہادت کا درجہ نہیں پایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ شہید کا درجہ ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس رزق پا رہا ہوتا ہے۔ تو شہید کی روح پرندوں کی صورت میں جنت میں گھومتی رہتی ہے اور جو جہاں چاہے وہ اڑتی پھرتی ہے۔ تو شہدا کی فضیلت بیان کی گئی کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا ان میں سے جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ آخر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ اصل در شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے ڈرا رہا تھا، لہذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا بلکہ مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ دکھا رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہوئے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جا رہے ہیں اس کو ایک کافر اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو، وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، لہذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اگر تم ایمان اور اللہ سے ڈرنے والے ہو، اور تم اس کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں وہ اس خیال میں نہ رہے کہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا توغ بن جائے گا۔ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اب یہاں پر دراصل بخل سے روکا گیا ہے۔ بخل ایک بہت ہی مذموم کوالٹی ہے اصل میں، کہ بخل یہ ہوتا ہے کہ کہیں پر کچھ خرچ نہ کرنا، اور اسپیشلی اللہ کے راستے میں کچھ خرچ نہ کرنا، وہ بخل ہوتا ہے۔ کنجوس انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں پر خرچ نہیں کرتا، اور بخیل وہ ہوتا ہے بعض اوقات جو اور زیادہ کنجوسی پر اتر آتا ہے، وہ اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کس کو ملے گا؟ واپس انسان کو ہی اس کا بدلہ ملے گا۔ پھر یہودیوں نے ایک قول کہا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا تھا کہ کون ہے منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے قرض حسنا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس دے۔ تو یہود نے اس آیت پر بہت مذاق اڑایا اور کہا اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں، استغفر اللہ، ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نام اعمال میں ثبت ہے۔ ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ تو چونکہ یہود اصل میں بہت بخیل تھے اور بلکہ سود خور ہو گئے تھے، یعنی وہ اپنا مال دیتے تو نہیں تھے اللہ کی راہ میں، بلکہ ضرورت مندوں پر بھی خرچ نہیں کرتے تھے، الٹا اپنا پیسہ کسی کو بطور قرض دیتے تو اس پر سود لیا کرتے تھے۔ تو ان کی بخیلی کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ بخل ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہو گیا ہے، یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے کہ وہ ہم سے مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ قول بھی لکھ لیا، یعنی کتنے جری ہو گئے تھے آپ دیکھیں، کتنی ان کی ہٹ دھرمی، ان کی ضد، ان کی نافرمانی کتنی بڑھ گئی تھی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ پر فقرے کس رہے تھے نعوذ باللہ۔ ان کی ہمت آپ سوچیں کہ رسولوں کو تو قتل کیا ہی کیا، رسولوں پر بھی باتیں بنائی، رسولوں پر الزامات لگائے، رسولوں کو پتہ نہیں کیا کچھ کہا کہ اے موسیٰ کیا تو ہم سے مذاق کر رہا ہے، ایسا کہا تھا انہوں نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں جاہل نہیں ہوں کہ میں مذاق کروں، تو رسولوں کو برا بھلا کہا، رسولوں کے ساتھ بدتمیزی کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تک بدتمیزی کی، اتنے زیادہ ہٹ دھرم ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کیا فقیر ہے کہ وہ ہم سے مانگ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا قول بھی سن لیا اور اس کو لکھ لیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے اسے قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے، ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا ذکر تم کرتے ہو، پھر اگر تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے، آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہری فریب چیز ہے۔ یہود کے یہاں ایسا ہوتا تھا، یعنی پہلے اہل کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے قانون بنا رکھا تھا کہ ان کی شریعت میں مال غنیمت حلال نہیں تھا، جو بھی مال غنیمت آتا تھا جنگ میں اس کو انہیں ایک جگہ جمع کر دینا پڑتا تھا اور آگ اسے آ کر کھا لیتی تھی، تو سمجھے وہ قابل قبول تھا۔ اب چونکہ رسول اکرم کی شریعت میں مال غنیمت کو صحابہ کے لیے حلال، یعنی امت مسلمہ کے لیے حلال کر دیا گیا کہ اب وہ مال غنیمت تم کو ایک جگہ لے جا کر رکھنا نہیں ہے بلکہ اس کو امت مسلمہ کے فائدے کے لیے ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا، تو یہودیوں نے اس پر بہت اعتراض کیا کہ کیسے نبی ہیں، کہ یہ تو مال غنیمت خود صحابہ میں تقسیم کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم چاہے تو جو چاہے کریں، چینج کریں، اس سے پہلے بھی جب نبی تھے تمہارے پاس اور ان کا مال غنیمت تھا آگ آ کر کھا لیتی تھی، تو تم نے پھر نبیوں کو کیوں قتل کیا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو؟ تو ان کو یہاں پر انہی کی بات پر ہار دلائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالت میں تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور راستے پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اب یہاں پر ایسا ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ تنزیہ باتیں سننی پڑتی تھیں، یہود ان کو تنزیہ باتیں کرتے تھے، مشرکین مکہ، منافقین، جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ عبداللہ بن ابی اس کے ساتھ ہی جو تھے، جب مسلمان رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے کہنے لگے کہ لو چلے ہیں بڑے رومیوں سے جنگ کرنے، کبھی دیکھا بھی ہے ان کو؟ اس طرح مذاق اڑاتے تھے۔ پھر کہتے تھے کہ اچھا یہ چند کھجورے لے کر چلے ہیں رومیوں سے جنگ لڑنے کے، یہ جنگ جیت سکیں گے؟ اس طرح سے مذاق اڑاتے تھے۔ آج بھی دین کا کام کرنے والوں پر لوگ بہت باتیں بناتے ہیں۔ تو آپ دین کا کام کرنے کے لیے نکلے ہیں، آپ کوئی اچھا کام کرنے کے لیے نکلے ہیں، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ لوگ آپ پر فکرے نہ کسیں، آپ کو اپنی پرانی، ہو سکتا ہے کچھ برائیوں پر، یا جو بھی پرانی جو غلطیاں تھیں اس کے اوپر آر دلائیں گے، آپ پر فکرے کسیں گے، مذاق اڑائیں گے۔ تو لیکن ہمیں وہ سنتے ہوئے درگزر کرتے ہوئے گزر جانا ہے اور اپنا کام ہمیں جاری رکھنا ہے، ان لوگوں کی باتوں سے ڈس ہارٹ نہیں ہونا اور اپنے کام کو نہیں رکنا ہے۔ لوگوں کا تو کام ہی ہوتا ہے باتیں بنانا، باتیں کرنا اور انگلی اٹھانا دوسروں پر، خود تو کچھ کرتے کراتے نہیں ہیں، دوسروں کو بھی کرنے نہیں دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کو باتیں کرنے دیں اور اپنا کام کرتے چلے جائیں، صبر سے کام لیں۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلا جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ نہ رکھنا ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اللہ کی آیت کو بیچ ڈالا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ اللہ کی کتاب کی تعلیمات کو وہ عام کریں گے، لیکن انہوں نے کتابوں کو کیا کر دیا، صرف علماء تک محدود کر دیا۔ کہنے لگے کہ کتاب عام لوگ نہیں پڑھ سکتے، صرف علماء کے لیے ہے۔ جیسے آج بھی قرآن کہتے ہیں کہ صرف عالموں کے لیے ہے، عام لوگ نہیں پڑھ سکتے اس کو۔ تو اصل میں ان لوگوں نے بھی کتاب کو چھپایا تھا، اور وہ اس لیے کتاب کو چھپاتے تھے تاکہ عام لوگوں تک اس کی پہنچ نہ ہو، اور پھر لوگ ان کے پاس فتوے معلوم کرنے کے لیے آئیں، پھر یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی جس طرح چاہے تاویل کریں، جس کو چاہے حلال، جس کو چاہے حرام قرار دیں۔ تو جب کتاب کا علم عام نہیں ہوتا ہے تو جہالت بڑھ جاتی ہے، پھر لوگ صرف چند لوگوں کو کتاب کا مالک سمجھ لیتے ہیں، بس انہی سے پوچھتے رہتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو کتاب پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب سب کے لیے نازل کی ہے، یا ایہ الناس کا لقب اختیار کیا، اور پھر یا ایہ الذین آمنوا۔ تو یہ کتاب ہم سب کے لیے ہے، ہم سب اس کو پڑھیں۔ ہاں، ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم اس کے مفسر ہیں۔ الحمدللہ بہت سارے مفسرین نے اس کی تفسیر کر چکی ہے، ماشاءاللہ جو عالم دین تھے، ہم انہی کی تفسیر کو آگے پیش کریں، لیکن پڑھنے پر کسی کو روکا نہیں جا سکتا کہ کتاب ہر ایک کے لیے آئی ہے۔ تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے ہیں، یعنی منافق۔ حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے، زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ یعنی منافقین یہ چاہتے تھے کہ کوئی اچھا کام تو کرتے نہیں تھے، اور پھر بھی کہتے تھے کہ ان کی تعریف کی جائے۔ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ کام کچھ نہ کریں اور تمغہ ان کو مل جائے، میڈل ان کو مل جائے۔ زمین اور آسمان، اب یہاں پر ٹاپک چینج ہو رہا ہے، اور یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، آخری آیت میں سے آخری رکو کہہ سکتے ہیں آپ جس کو۔ آیت نمبر 190 سے لے کر 200 کی آیت، یہ آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تہجد میں پڑھا کرتے تھے، اور جیسے آپ نیند سے بیدار ہوتے اپنی آنکھوں کو رب کرتے، اس کے بعد آپ سیدھا یہ آیتیں پڑھتے، اور اس کے بعد وضو کر کے آپ تہجد پڑھا کرتے تھے۔ تو یہیں سے دلیل ملتی ہے کہ بغیر وضو کے بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ وضو کر کے پڑھنا افضل ہے، بہت پسندیدہ ہے، مستحب ہے، لیکن اگر کوئی بغیر وضو کے ہے تو بھی وہ قرآن اگر اس کو یاد ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، پڑھنا چاہے تو، یہ اگر ہاتھ میں لے کر بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ رسول اکرم نیند سے بیدار ہوتے سے یہ آیتیں پڑھتے تھے۔ زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں، ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ ابس کام کرے، بس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، بس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں اسے ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ یا رب، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ بہت ہی اچھی آیتیں ہیں، اب ترجمے سے ہی سمجھ رہے ہوں گے کہ اس میں غور و فکر کرنے کی بات کی گئی، یعنی کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں، زمین اور آسمان پر۔ آپ سوچیں کہ یہ غور و فکر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اصل میں غور و فکر کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اپنے رب کی عظمت کے قائل ہو جاتے ہیں، آپ کا ایمان اور یقین کی کیفیت بڑھ جاتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، رب کی عظمت اور اس کی کبریائی کا احساس ہوتا ہے کہ وہ رب ہمارا جس نے یہ دنیا کو پیدا کیا، زمین اور آسمان بنایا، یہ گیلیکسیز پیدا کیے، کائنات کو پیدا کیا، وہ ہمارا رب کیسا ہوگا، اس کی عظمت کے کیا کہنے، اس کی کبریائی کے کیا کہنے۔ یعنی صرف ایک ہماری دنیا نہیں آپ سوچیں، بلکہ ایسی کئی دنیایں آباد ہیں، رب العالمین ہے وہ، کئی گیلیکسیز ہیں اور کئی ہزاروں لاکھوں کروڑوں سورج ہیں، ایسے ہمارے سورج سے کئی گنا بڑھے۔ تو آپ سوچیں کہ وہ رب جس نے اتنی ساری چیزوں کو پیدا کیا، ایک انسان کی اس کے سامنے کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ تو تہجد کا وقت ایسا ہوتا ہے، بالکل خاموشی کا وقت ہوتا ہے، ایسے وقت میں اٹھ کر یہ آیتیں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کا احساس ہوتا ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو کہ ہم تہجد میں اٹھ کر یہ آیتوں کو پڑھنے والے بنیں۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ لہذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان سب کے قصور میں معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ سبحان اللہ، خاص طور سے قابل ذکر یہاں پر جو آیت ہے، منکم من ذکر او انثی، تم میں سے جو مرد ہو یا عورت، یہاں پر آپ دیکھیں اجر اور عمل کے اعتبار سے مرد اور عورت بالکل برابر ہیں، اس میں کوئی درجہ کسی کا نہ چھوٹا ہے نہ بڑا ہے۔ اگر ایک عورت زیادہ تہجد گزارے، زیادہ عبادت گزارے، زیادہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے، تو ایک مرد سے سبقت لے جا سکتی ہے۔ تو جہاں میاں بیوی کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے شوہر کو ایک درجہ فضیلت دی ہے، وہاں پر قوام بنایا اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو، یعنی ان کا نگران کار بنایا، لیکن عبادات میں معاملات میں مرد اور عورت دونوں بالکل برابر ہیں۔ تو جو لوگ بہکاتے ہیں مسلمان عورتوں کو کہ اسلام عورت کو ایک درجہ کم دیتا ہے، وہ دراصل خود بے وقوف میں دوسروں کو بھی بے وقوف بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم میں سے مرد ہو یا عورت، جو بھی وہ نیک عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں اللہ کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی طرف سے سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیت کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگتا۔ یہ اہل کتاب میں سے وہ لوگ تھے جو ایمان لائے، اور بہت سارے لوگ جانتے تھے کہ یہ واقعی میں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے، اسی لیے بہت سارے اہل کتاب نصارہ میں سے ایمان قبول کر چکے تھے، لیکن یہود نے بہت کم اسلام قبول کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ یعنی ہمت سے کام لو، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اصبروا وصابروا ورابطوا یعنی مقابلے پر صبر کرنا، بہت ہی اچھی کوالٹی ہے یہ، اس کے دو معنی بتائے گئے ہیں کہ ایک ہی کے کفار اپنے کفر پر مضبوطی دکھا رہے ہیں، تو اے مسلمانوں تم بھی مضبوطی دکھاؤ، تم ایمان پر ڈٹے رہو، جڑے رہو۔ اور مقابلے پر صبر مطلب یعنی تمہارے سامنے چیلنجز تو آئیں گے، لیکن تم کو صبر سے کام لینا ہے اور ہمت سے جٹے رہنا ہے، جڑے رہنا ہے۔ تو یہ آیت دراصل ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مربوط رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو۔ مسلمان آپس میں بہت شفیق اور رحیم ہوتے ہیں اور دشمن پر سخت ہوتے ہیں، تو ہم آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں، رابطے میں رہیں، ملے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے مقابلے میں ایک جٹ رہیں، اور صبر سے ہر کام میں صبر سے کام لیں اور مقابلہ کریں ہمت کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ۔ تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لیے تیار رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ تو آخرت میں فلاح پانے کے لیے صبر اور یعنی مرابطہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ مرابطہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو فالو کرنا اور اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہے اس کی نگرانی کرنا، یا اسپیشلی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو مجاہد ہوتا ہے، جو سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کے لیے مرابطہ کا لفظ آتا ہے۔ اور شدید سردی میں وضو کرنے کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے کہ مشقت کے وقت اچھا وضو کرنا، مکمل وضو کرنا، کیونکہ سردی میں وضو کرنا بہت ایک آزمائش والا کام ہوتا ہے، تو ایسے وقت کو بھی کہا گیا کہ مرابطہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور سورہ آل عمران میں ہم نے جو بھی پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے تاکہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ سورہ نساء مدنی سورت ہے، اور سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں رجال نامی کوئی سورت نہیں نازل کی، بلکہ صرف سورہ نساء ہے، یعنی عورتوں کا اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ خیال ہے کہ عورتوں کے حقوق پر پوری ایک سورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ مدنی سورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دین میں مرد اور عورت کو دونوں کو برابر یکساں قرار دیا گیا ہے، اور اس زمانے جاہلیت میں عورت بالکل پسی ہوئی تھی، بالکل ذلیل سمجھی جاتی تھی، اس کا وراثت میں کوئی حق نہیں تھا، اس سے مشورہ نہیں لیا جاتا تھا، اس سے بالکل بھیڑ بکریوں کی طرح کا سلوک کیا جاتا تھا، ایون بلکہ کچھ لوگ تو لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، یعنی لڑکی کا پیدا ہونا اس وقت باعث ذلت تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ داماد آئے گا جس کی وجہ سے ہم کو سرنگو ہونا پڑے گا، جھکنا پڑے گا۔ اور سیم کانسیپٹ آج ہندوستان میں بھی پایا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو بہت ہی وہ سمجھتے ہیں کہ لڑکیوں کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بار ہیں، بوجھ ہیں، اور ان کی وجہ سے ہم کو 7 سال والوں کے سامنے جھکنا پڑے گا. اسلام نے انہیں لڑکیوں کو اتنی عزت دی، وراثت میں ان کا حق دیا، ان کو مشورے میں شامل رکھا. اور یہ تو خوش قسمتی کی بات ہے کہ اگر کسی کے پاس لڑکی ہے تو سامنے والے کو مانگنے آنا پڑتا ہے. یعنی لڑکے والوں کو جب تک لڑکی نہ ملے ان کے بیٹے کی شادی نہیں ہو سکتی. تو اگر کوئی لڑکے والے رشتے کے لیے آتے ہیں تو معاملہ آپ کے اختیار میں. تو لڑکیوں والے اہمیت والے ہوئے. جو ہمارے یہاں پر کانسیپٹ ہے نا کہ لڑکے والے بہت اہم ہیں اور لڑکی والے کم تر ہیں، ایسا نہیں ہے. اگر آپ نہ دیں، انکار کر دیں اپنی لڑکی کو، تو ان کے بیٹے کی شادی ہی نہیں ہو سکتی ہے. تو اگر یعنی صحیح اسلامی کانسیپٹ انسان کے اندر ہو تو وہ دونوں میں کوئی فرق نہیں محسوس کرے گا. لڑکا اور لڑکی دونوں برابر ہیں. لیکن ماں کا درجہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ رکھا، یعنی 3 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے ماں کا درجہ رکھا ہے باپ کے مقابلے میں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت تکلیفوں سے گزروانے کے بعد وہ اولاد عطا کی ہے، تو اس بنا پر ماں کا درجہ زیادہ ہے. تو النساء، قرآن کریم میں عورتوں کے حقوق متعلق یہ سورت نازل ہوئی اور اس میں عورتوں کے حقوق بتائے گئے اور ان کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، ان کو وراثت میں حصہ دیا گیا، ان کو شامل مشورہ رکھا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے. اس رب سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتے اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. یعنی اللہ سے ڈرنے کی بات کی گئی ہے. ہم سب انسان، آدم اور ہوا کی اولاد ہیں، اس لیے ہم سب برابر ہیں. کوئی کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی بڑھ سکتا ہے اللہ کی نظر میں مقام میں تو وہ تقوی والا ہوگا. تو ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم سب ایک مرد اور عورت سے پیدا کیے گئے ہیں اور اس سے ان سے بہت سارے مرد اور عورت پیدا ہوئے. لہٰذا تم ڈرو جس کا واسطہ دے کر، یعنی اللہ کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو. یعنی قرابت داری کا پاس لحاظ رکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے یہ کرو. ایکچولی خاندانی سسٹم کو یہاں بتایا گیا ہے کہ خاندانی سسٹم کتنا اہم ہے، اس کو تم مربوط رکھو. اور یہ جو ہے معاشرے کی اکائی، یونٹ ہے اصل میں خاندان، کیونکہ خاندان سے مل کر ہی معاشرہ بنتا ہے، سوسائٹی بنتی ہے. ایک خاندان اچھا رہے گا، مضبوط رہے گا تو پورا معاشرہ مضبوط ہوگا. خاندان کمزور ہوگا تو پورا معاشرہ کمزور اور کھوکھلا پڑ جائے گا. تو ایک ہی جان سے اللہ تعالیٰ نے اس کا جوڑا پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کی ہی پسلی سے ہوا پیدا کی گئی اور ان سے پھر بہت سارے مرد اور عورت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پھیلا دیے. یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے. یعنی ویسے تو کسی کا مال باطل طریقے سے کھانا گناہ ہے ہی، لیکن یتیموں کا مال کھانا اور بھی بڑے گناہ کی بات ہے. اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2 یا 3 یا 4 سے نکاح کر لو. لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو یا ان عورتوں کو زوجیت ملاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں. بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ بہتر کام ہے. اب یہاں پر اس آیت پر بھی بہت سے لوگوں کو بہت اعتراضات ہیں اور اس آیت کو بہت مسکوٹ کیا جاتا ہے کہ اچھا، اسلام 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اسلام سے پہلے جتنے بھی مذاہب تھے زمانے جاہلیت میں یا ابھی بھی ہندوؤں میں، آپ پڑھیں گے ان کی ہسٹری، تو ایک ایک آدمی 100-100 بیویاں رکھتا تھا، 50-50 100-100 40-40، کتنے جتنا دل چاہے اتنی بیویاں. اسلام نے تو آ کر قید لگائی کہ اتنی بیویاں مت رکھو بلکہ 4 رکھو بس. ان اسلام نے کم کر دیا اس کو، اور 4 میں بھی یہ شرط لگا دی کہ عدل اور انصاف سے کام لو. اگر ورنہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اگر تم عدل اور انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی بیوی کافی ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ ہے، اسلام میں وہ ہے، ایکچولی یہ کوئی حکم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کہ 4 شادیاں کرو ضروری ہے. اور پورے قرآن میں اور حدیث میں آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ جس نے 4 شادیاں کی ہے 2 شادیاں کی اس کو زیادہ ثواب ہے. نہیں، بلکہ الٹا پکڑ کا معاملہ ہے کہ اگر وہ عدل نہیں کر سکا اپنے بیویوں کے درمیان تو الٹا اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا، اور وہ آدھے دھڑ کے ساتھ لٹکایا جائے گا اگر وہ بیویوں میں عدل نہیں کرتا ہے، سب کے حقوق برابر نہیں کرتا ہے. تو کچھ لوگ بہت مذاق اڑاتے ہیں آیت کا اور کہتے ہیں دوسرے کام تو نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، سچ نہیں بولیں گے، جھوٹ اور دھوکہ دہی کریں گے، لیکن کہتے ہیں ہم سنت کر رہے ہیں، سنت ادا کر رہے ہیں، 2 شادیاں کر رہے ہیں. تو سنت اگر ادا کرنا ہے تو اللہ کے رسول نے کیسے عدل اور انصاف سے کام لیا؟ تو یہ مذاق اڑانا ہوا اصل میں دین کا. عدل کر سکتے ہیں تو 2 کریں، ادروائز تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ 1 ہی کافی ہے. اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو. تو مہر فرض ہے. اگر کسی نے مہر نہ دینے کی نیت سے نکاح کیا کہ اچھا جتنا چاہے باندھ لو، جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، تو اس نے دراصل نعوذ باللہ اس نے مہر دینے کی نیت نہ تھی تو اس نے نکاح نہیں بلکہ زنا کیا. تو مہر دینا چاہیے, یہ عورت کا حق ہے, نہ ماں باپ لے سکتے ہیں نہ شوہر لے سکتا ہے, عورت اس کی خود مالک ہوگی. اور مہر پہلے ہی دے دیا جائے, یعنی نکاح کے وقت دے دیا جائے, بعد میں نہ دیا جائے. اور اگر بعد میں دینا ہے تو وعدہ کیا جائے اور لوگوں کو گواہ بنا لے کہ بعد میں دیا جائے گا مہر. تو یہ مہر عورت کا حق ہے. اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادن لوگوں کے حوالے نہ کرو, البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو, اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں. پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے. یعنی کوئی یتیم بچے اگر آپ کی سرپرستی میں ہے تو ان کا مال جلدی جلدی ہڑپ نہ کر جاؤ کہ بڑے ہو کر وہ اپنا مال مانگ لیں گے, بلکہ عدل سے کام لو. اگر کوئی غریب شخص ہے تو تھوڑا سا لے سکتا ہے اس میں سے ان کے کھانے خرچ کے لیے, اور اگر کوئی امیر ہے تو وہ نہ لے. یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے, اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے. پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو, اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو, اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو, خواہ تھوڑا ہو یا بہت, اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے. ایک تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مہر کا مالک بنایا ہے, یعنی وہ اپنی ملکیت میں رکھ سکتی ہیں مہر, اور وہ اس میں کوئی ان کا حصہ دار نہیں ہوگا, کوئی ان سے مانگ نہیں سکتا, کوئی ان سے چھین نہیں سکتا. تو مہر عورت کا حصہ ہے, اس کا حق ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام نازل کیا, اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو لوگوں نے چھوڑا ہو. یعنی جو ماں باپ اگر چھوڑ جائیں مرتے وقت تو وہ مال میں سے مرد بھی حصے دار ہوں گے اور عورت بھی حصے دار ہوگی, تو دونوں کا حق ہے. اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئے تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو, اور ان کے ساتھ بھلے آدمیوں کی سی بات کرو. لوگوں کا اس بات کا خیال رکھ کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ مرتے تو اس وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے. بس چاہیے کہ وہ اللہ کا خوف کریں اور راستے کی بات کریں. جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں, اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے. جی دیکھیے یتیموں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ چونکہ جب جنگ احد ہوئی تھی تو جنگ احد کے بعد بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے تھے. ایک چھوٹے سے مدینہ کی سٹی میں 70 لوگوں کا شہید ہو جانا, تو کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی تھیں اور بہت ساری بچیاں یتیم ہو گئی تھیں. تو کچھ رشتے دار تھے جو یتیموں کی سرپرستی کرنے لگے تھے یا ان کے ساتھ زیادتی کرنے لگے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکامات نازل فرمائے. اور اسی بنا پر شادیوں کا بھی کہا گیا کہ اگر تم کو وہ یتیموں کے ساتھ اندیشہ ہے کہ تم ناانصافی کرو گے تو تم شادیاں کر لو ان سے, اور اگر شادی نہیں کر سکتے تو پھر کسی باہر والے سے شادی کر لو تاکہ جس کا حق مہر بھی تم دے سکو, تم کو اگر اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے. تو بہرحال یہ جو چار شادیوں کا حکم ہے وہ مباح میں آئے گا, نہ کرنے پر کوئی اجر ہے اور نہ کرنے پر کوئی گناہ ہے. اور عدل اور انصاف کی تاکید کی گئی ہے, اور یتیموں کے تعلق سے بہت ساری آیتیں نازل کی گئیں تاکہ یتیموں کا مال کوئی زبردستی ہڑپ نہ کر جائے, اور یتیم کا مال کھانا اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے سب کو. تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے. اگر میت کی وارث دو سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا دو تہائی دیا جائے, اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے. اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملنا چاہیے, اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے گا, اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں چھٹے حصے کی حقدار ہوگی. یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے, اور جو قرض اس پر ہو ادا کر دیا جائے. تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حصے ہیں, اور یقیناً اللہ سب حقیقتوں سے واقف ہے اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے. اب وراثت کے احکام جو نازل کیے گئے, آپ دیکھیں ہندوستان میں تبھی 50-60 سال پہلے عورتوں کا حصہ رکھا گیا اور آدھا رکھ دیا گیا. یعنی 1400 سال پہلے تک سے ان کو کوئی فکر نہیں تھی, اب رکھا گیا, جبکہ اسلام نے 1400 سال پہلے عورت کا حصہ مقرر کر دیا تھا. اور اسلام میں معاش کی ذمہ داری مرد پر ہے, عورت پر نہیں ہے. اس کے باوجود بھی عورت کا حصہ مقرر کیا گیا, اس کو باپ سے بھی وراثت میں حصہ ملتا ہے, اس کو شوہر سے وراثت میں حصہ ملتا ہے, اگر وہ ماں ہے تو بیٹے کی طریقے سے حصہ ملتا ہے, اور مہر بھی اس کا حق ہے. اب آپ دیکھیں کہ عورت کو خرچ تو ایک پیسہ بھی نہیں کرنا ہے, ایک روپیہ ایک ریال خرچ نہیں کرنا ہے, اور سارے پیسے اس کے پاس جمع ہوتے جا رہے ہیں. تو اس میں حکمت ہے اصل میں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے حصے سے آدھا حصہ رکھا عورت کا, کیونکہ سارے خرچ کی ذمہ داری مرد پر ہے, عورت پر نہیں ہے. اور عورت کو پھر بھی حصہ دیا جا رہا ہے اور وہ اپنے پیسے سارے جمع کر سکتی ہے، اس کے پیسوں پر کوئی بری نظر بھی نہیں رکھ سکتا، کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا اس کے معاملات میں۔ عورت خود صاحب جائیداد ہو سکتی ہے، اپنا بزنس خود کر سکتی ہے، اپنا پیسہ اپنے پاس رکھ سکتی ہے، شوہر اسے مانگ نہیں سکتا پیسہ، یا ماں باپ اسے مانگ نہیں سکتے، کیونکہ خرچ کی ذمہ داری شوہر پر، والد پر، یا بیٹے یا بھائی پر ہے، عورت پر نہیں ہے۔ تو وارثوں کے حصے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر دیے ہیں، اب میں اور آپ کوئی اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا، کوئی بھی عالم اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا، کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ اپنی مرضی سے جس کو چاہے اٹھا کر اتنا دے دو۔ سب سے زیادہ جو خراب رویہ ہمارے یہاں پر پایا جاتا ہے وہ وراثت کے تعلق سے ہے۔ بیٹیوں کو حصوں سے محروم کر دیا جاتا ہے اور کہتے کہ تمہیں جو جہیز میں دینا دلانا تھا ہم نے دے دیا، کوئی حصہ نہیں ہے تمہارا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف ورزی ہے، شریعت کا انکار ہے۔ بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، آپ نے زندگی میں اور جہیز میں جو کچھ دیا تھا، پہلی بات تو جہیز کا ثابت ہی نہیں ہے اسلام میں، جہیز دینا دلانا کوئی اسلامی رول نہیں ہے۔ تو آپ نے شادی پر جو کچھ دیا تھا بطور تحفہ دیا تھا، وہ الگ تھا، اب حصہ الگ دینا ہوگا مرنے کے بعد، اور بیٹی کا بھی حصہ اس میں موجود ہے۔ جو اس کو روکے گا وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو تجاوز کرے گا سمجھے، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرنے کی جو سزا ہے وہ بہت سخت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کے حصے بتا دیے، وارثوں کے حصے مقرر کر دیے، وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ کوئی بیٹا اگر آپ کو بہت فرما بردار ہے، کوئی بہو بہت فرما بردار ہے، کوئی بیٹی بہت فرما بردار ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو زیادہ حصہ دو، نہیں۔ اگر وہ فرما بردار ہے تو جو کام وہ کریں وہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ ان کو دے دے گا، حصے یعنی مال و دولت سب کو برابر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تقسیم کی جائے گی۔ شوہر اور بیوی کے لیے بھی ایک دوسرے کا حصہ ہے، اور وصیت صرف ون تھرڈ کی جا سکتی ہے، یعنی آپ اپنے مال کی وصیت ایک تو وارثوں کے حق میں نہیں کر سکتے، وہ اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں، وہ اللہ کے بتائے گئے حصے کے مطابق دیے جائیں گے، اور جو وارث ہیں ان کو وصیت بھی نہیں کر سکتے مزید دینے کے لیے، اور ون تھرڈ کی زیادہ سے زیادہ کی وصیت آپ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو ڈیٹیل اس کے احکامات جاننے ہیں وراثت کے، تو سورہ نساء کا ہمارا کورس چل ہی رہا ہے ابھی فی الحال، اگر چاہیں تو آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں وراثت کے احکامات کو جاننے کے لیے، اور یہ سارے لیکچرز ہمارے ہو چکے ہیں اس میں۔ اور تمہاری بیوی نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا ایک چوتھائی حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے، اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے چوتھائی کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ آٹھواں ہوگا، بعد اس کی کہ جو وصیت تم نے کی ہو پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہو تو کل ترکے کے ایک تہائی میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرطیکہ وہ ذرہ رسا نہ ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا اور بینا اور نرم خو ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حدود مقرر کر رہا ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہے، جو وراثت کا قانون ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، اس میں کمی بیشی یا تجاوز کرنا جائز نہیں ہے، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ تعالیٰ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کے مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے چار آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر چار آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یہ اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کرے ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو، کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں اگر وہ کسی صریح بدچلنی کے مرتکب ہوں تو وہ ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو مگر اللہ نے اس میں بھلائی رکھ دی ہو۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو تو خود تم نے اسے ڈھیر سامان ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا کہ تم اسے بہتان لگا کر اور سری ظلم کر کے واپس لوگے، اور آخر تم اسے کس طرح لے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے اور ناپسندیدہ اور برا چلن ہے۔ تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں، جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہو، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو قائم ہو چکا ہو، ورنہ اگر وہ صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شو نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی حرج نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں، اور تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر حرمت والے رشتوں کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ سب حرمت والے رشتے ہیں۔ جس طرح سے جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں، وہی رشتے دودھ پلانے سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ جیسے کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلایا، یا لڑکا یا لڑکی ہو، کسی کو بھی دودھ پلایا ہو، تو اب وہ دودھ جس کو دودھ پلایا ہے تو اب وہ عورت کی بہن، اس کی نند، اس کی بیٹیاں، نواسیاں، سب وہ لڑکے کے لیے اور وہ لڑکی کے لیے حرام ہو جائیں گی، کیونکہ وہ اب اس کی سگی خالہ بن گئی سمجھے۔ تو اللہ کے رسول یہاں پر قرآن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دو سگی بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ خالہ بھانجی کو بھی ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، اور پھوپھی بھتیجی کو بھی ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم صحیح طریقے سے ماننے والے اور اس کو پہلے جاننے والے بنے، تاکہ ہم اس کو مان سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ آج کے جو پارے سے ہمیں خاص جو دو لیسنس لینے ہیں، ایک اچھی عادت کو سیکھنا اور ایک بری عادت کو چھوڑنا ہے۔ احکامات تو بہت سارے تھے اس میں، لیکن جو خاص ہم اخلاقی پوائنٹ ہم لیں گے کہ غصے کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ اس سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ اور عافین عن الناس، لوگوں سے درگزر سے کام لینا ہے، لوگوں کو معاف کر دیں، ان سے درگزر سے کام لیں، اور اس لیے معاف کریں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر دے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں معاف کر دے، تو آج ہم دنیا میں لوگوں کو معاف کرنے والے بنے۔ یہ ایک اچھی کوالٹی آپ کو اپنانا ہے، اور جو ایک بری عادت ہے غصے والی، اس کو ہمیں اپنے اندر سے نکالنا ہے، کنٹرول کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے اخلاق کو بہتر بنانے والا ہے، ورنہ ہمارے اندر تو کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو خود سے بہتر بنا سکیں۔ اور یہ وراثت کے قانون کے بارے میں ضرور جانیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے جو چیز چھوٹ جائے گی میری امت سے، یا جو سب سے پہلے بھلا دی جائے گی، وہ علم الفرائض ہوگا۔ وراثت کے قانون کو علم الفرائض کہا گیا ہے، یا علم الفروض کہا گیا ہے، یا اس کو نصف علم کہا گیا ہے، یعنی آدھا علم۔ اور آج دیکھیں کہ ہماری امت میں سے بہت سارے لوگ وراثت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، اور پھر اسی وجہ سے ناانصافی کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور اہم بات کہ جائیداد سے عاق نہیں کیا جا سکتا، یعنی کوئی بچے کو، کوئی بیٹے یا بیٹی کو، چاہے اس نے آپ کی نافرمانی کی ہو، تو آپ جائیداد سے عاق نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ اب اس کی نافرمانی کی بنا پر اس کو جائیداد سے آپ محروم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم وراثت کے احکام جاننے والے بنے اور اس کے مطابق عمل کرنے والے بنے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔